إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم أيها الناس إذا طغى نساؤكم وفسق فتيانكم؟ قالوا: أو هذا قائل يا رسول الله؟ قال: نعم، أشد من ذلك. ثم قال: كيف بكم أيها الناس إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: أول هذا قائل يا رسول الله؟ قال: نعم، أشد من ذلك. ثم قال: كيف بكم أيها الناس إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ أو كما قال عليه الصلوات والتسليم. حضرت، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور کی کچھ خصوصیات بھی ہیں اور کچھ پریشانیاں بھی ہیں. خصوصیات یہ ہیں کہ پچھلے انسانی تاریخ میں ایسی آسانیاں کبھی بھی نہیں تھی جتنی آسانیاں آج کے دور میں ہیں. چلنے پھرنے کے متعلق جو آسانیاں آج کے دور میں مہیا ہوئیں وہ پچھلے انسان سوچ بھی نہیں سکتے تھے. رابطے اور کمیونیکیشن کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو آج کے دور میں ہے کہ اب انسان کے پڑوس والے اور سات سمندر پار والوں کا نزدیک ہونا ایک ہی جیسا ہے. طب اور علاج نے ان بلندیوں کو چھو لیا جن کا پچھلا انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. انسانی زندگی کو سہولیات پہنچانے کی وہ چیزیں مہیا ہو گئی جن کو پہلا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا. تعمیرات نے انسان نے ان بلندیوں کو چھو لیا جن کا کبھی پہلا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. غرض، انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں حیرت انگیز تغیرات آئے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جتنی خرابیاں آج کے انسان میں ہیں پچھلے کسی تاریخ میں ایسی خرابیاں نہیں تھیں. جن خرابیوں کی وجہ سے قوموں کو تباہ کیا جاتا تھا وہ خرابیاں آج کے دور میں ان سے بے انتہا زیادہ ہیں. چاہے کسی بھی قسم کی خرابی لے لیں، جس کرپشن کی وجہ سے پوری قوم کو ختم کیا گیا وہ کرپشن آج کے زمانے میں ان سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ اس طرح کا کرپشن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ تو زیادہ سے زیادہ دکان پہ بیٹھ کر کے ڈنڈی مارتے تھے، اس پر اللہ نے پوری قوم کو ختم کر دیا. اور آج تو بھیانک سکینڈل ہوتے ہیں جو کروڑوں اور اربوں پر چھائے ہوئے رہتے ہیں، پوری پوری قوم کو سکینڈل میں تباہ کر دیتے ہیں. پوری قوم کو دنیا سے ختم کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے اور اس قوم کا کوئی فرد ہی باقی نہیں بچا، بلکہ وہ پورا ملک ختم کر دیا گیا. لیکن آج کا دور وہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ قانون بن رہے ہیں. بے انتہا اونچے پڑھے لکھے انسان اس کی تائیدیں کر رہے ہیں، اس کے لیے لٹریچر شائع ہو رہا ہے، اس کے لیے فورم بن رہے ہیں، اس کو پھیلانے کی مہم چلا رہے ہیں اور حسین عنوانوں کے ساتھ پرکشش انداز میں. بلکہ شاید آپ کو تعجب ہوگا کہ ہوموسیکچولیٹی کے لیے فلم بنائی گئی اور اس فلم کا کردار کشمیری نے ادا کیا. تو کشمیر کا لڑکا ہے کہ جو اس فلم میں کردار ادا کر رہا ہے جس کا مقصد وہی ہے، گیئزم کا دور وہ ہے. پچھلی جو اقدار تھے جن کو انسانیت کہا جاتا تھا وہ تو ختم، اور اب نئی انسانی اقدار کا عنوان لے کر کے سامنے لایا جا رہا. پچھلے دوروں میں انسان سامنے کچھ ہوتا تھا، پسے پردہ کچھ، مگر سمجھتا تھا کہ میرے اندر یہ خامی ہے، اور آج اس کو آرٹ مانا جاتا. پچھلے ادوار میں جن خرابیوں کو خرابی کہہ کر کے، خرابی سمجھ کر کے انسان اپناتا تھا، اب آج ان کا نام آرٹ رکھا گیا. اور عجیب عجیب نام ہے، تجریدی آرٹ. تجریدی آرٹ کا مطلب ننگی تصویریں بنانا. تو ننگی تصویریں بنانے کا نام رکھا گیا تجریدی آرٹ، اور جو اس میں بہت آگے نکل جائے گا اس کو عالمی سطح پر پذیرائی ہوتی ہے. یہاں تک کہ ایک مسلمان خاندان کا ایک شخص اس پہ شہرت یافتہ ہے، بلکہ اب وہ دبئی میں اس نے نیشنلٹی لی ہے، وہاں اس کو بسایا گیا ہے، کیونکہ یہاں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اس پر. تو آج کا دور ایک اعتبار سے بے انتہا آرام اور راحت اور سہولتوں کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، اور دوسری طرف سے بے انتہا زیادہ خرابیوں کا دور ہے. وہ خرابیاں جیسے دوسری قوموں میں ہیں ان میں تو ہونی ہی تھی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس نہ کوئی واضح تعلیم ہے نہ کوئی واضح ہدایت ہے، ان کے ہاں ہدایت اور گمراہی کا کوئی فرق نہیں، ان کے ہاں حیا اور بے حیائی میں کوئی فرق نہیں، ان کے ہاں پاک دامی اور غیر پاک دامی دونوں ایک ہی جیسے ہیں، ان کے ہاں تو جیسے پانی پینا ہے ایک ضرورت ہے، جہاں سے چاہیں جس طرح چاہیں پانی پی لیں، اسی طرح سے جنسی ضرورت پورا کرنا ایک ضرورت ہے، جہاں چاہیں جس طرح چاہیں پوری کر لیں، چاہے اپنی بہن سے پوری کرنی پڑے، چاہے اپنی بیٹی سے پوری کرنی پڑے، چاہے اپنے گھر کے کسی دوسری خاتون سے پوری کرنی پڑے، ان کو کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے قانونی دنیا میں بدکاری کی تعریف ہی بدل دی گئی. پچھلے دو ادوار میں دنیا کا کوئی بھی منصف اپنے آپ کو منصف سمجھتا تھا، اور آج کا منصف کرپشن کا شکار ہو کر کے، بلکہ آج کی عدالتیں جو ہیں وہ ساری کے ساری عدالتیں نہیں، وہ ظلم کے اڈے بن گئے. جج بھی بک جاتا ہے، وکیل کی ساری وکالت اسی پر کھڑی ہے کہ یہ قاتل بچ جائے، یہ زناکار بچ جائے، یہ کرپٹ انسان بچ جائے، وہ اس کی حمایت میں کھڑا. تو اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس دور کے متعلق ہمارے نبی نے پہلے یہ ساری تفصیلات ہم کو بتا دی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے، اور اس دور میں تم میں سے کچھ لوگ ہوں گے، اور اس وقت یہ ساری چیزیں ہوں گی. جو جو باتیں حضرت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ سب اس وقت پوری ہو رہی ہیں، بلکہ بعض باتیں تو ایسی ہیں کہ اس وقت کے سننے والوں کو ان کو بہت تعجب ہوا، وہ انکار کر دیتے اگر نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بولنے والا ہوتا، مگر چونکہ بولنے والے تھے حضرت نبی علیہ السلام، اس لیے ان کی عقل تو شاید اس کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، لیکن چونکہ آپ فرما رہے ہیں اس سے شاید ایسا ہوگا. مثلا آپ نے فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ کی عمارتیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی، اور یہاں کی زمین کو چیر کر یہاں راستے بنائے جائیں گے. وہ ہو چکا ہے. اس وقت ساری دنیا میں کہیں بھی نہ اتنی ترقی یافتہ انجینئرنگ تھی، نہ اتنا ترقی یافتہ تعمیراتی سسٹم تھا، نہ ایسا کوئی آرکیٹیکچر تھا جس پر ایسی بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنائی جاتی، مگر حضور نے فرمایا تھا اس وقت، اور آج وہ صورتحال ہے کہ وہاں کے پہاڑوں سے بے انتہا زیادہ اونچی عمارتیں ہیں، پہاڑوں کی عمارتوں پہ چڑھ کر کے پھر وہ پہاڑ نیچے نظر آتے ہیں. اس وقت سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ زمین کے اندر کے راستے کھودے جائیں گے اور انڈر گراؤنڈ راستے بنائے جائیں گے، نہ ایسی ٹیکنالوجی تھی، لیکن آج وہاں انڈر گراؤنڈ راستے ہیں. تو حضور نے مکہ مکرمہ کے بارے میں فرمایا تھا، یا یہ فرمایا تھا کہ مکے میں سبزہ اگے گا جہاں امکان ہی نہیں ہے کوئی سبزہ اگنے کا، مگر وہاں سبزہ اگایا گیا، اس کو سبز رکھا جاتا ہے، اس کے لیے سارا سسٹم ہے، اور ایک طرف سے ریگستان ہوتا ہے، اس کے پاس میں سبز میدان ہوتا ہے، تو اس کے لیے مٹیاں لائی گئی، گھاس بچھائی گئی، اس گھاس کو ہرا رکھنے کے سارے انتظامات کیے گئے. تو حضور کی بات پوری ہو رہی. جیسے حضور نے یہ بات ارشاد فرمایا تھی، اسی کے ساتھ دوسرا پہلو بھی حضور نے فرمایا تھا عورتیں آوارہ ہو جائیں گی، نوجوان بگڑ جائیں گے، حکمران ظالم بنیں گے، حکمران تم کو دیندار نہیں بننے دیں گے، یہ بھی فرمایا تھا. یاد رکھنا تم کو تمہارے حکمران دین پر عمل کرنے سے روکیں گے. اور یہ جو تم کو فرمایا تھا وہ مسلمانوں کو کہا، غیر مسلموں کو نہیں. غیر مسلموں سے تو کہنے کی بات ہی نہیں تھی. تو تمہارے حکمران تم کو دیندار بننے سے روکیں گے. فرمایا تھا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہے. چاچا آج بکثرت دفتروں سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی میں کرپشن سے بچنا چاہتا ہوں، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اوپر کے افسران بھی مجھے مجبور کر رہے ہیں، نیچے کے لوگ بھی مجھے کوستے ہیں، تانے دیتے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ جتنے آپشن بتائے جا سکتے ہیں وہ سارے آپشن فیل ہیں. اس طرح بچ سکتے ہو؟ کہہ دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا اس طرح بچنے کی کوئی شکل ہے؟ کہہ دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. بس سوائے میرے لیے ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے جی میں اپنی امانت داری کی سزا بھگت رہا ہوں. تو کیا ہوا؟ کہنے لگے میں صاحب سے میں نے کہا تھا کہ جی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ تو جرم ہے، یہ تو غلط ہے. تو انہوں نے کہا تھا جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب تمہیں یہی کرنا تھا تو تم کو کسی مسجد میں مؤذن بننا تھا، یہاں کیوں آئے؟ تمہیں کرنا ہوگا یہ. بہرحال اسی پہ میری صاحب کے ساتھ انبن ہو گئی، اور آخر میرا ٹرانسفر کر دیا گیا تو لیہ سے کہیں 200 کلومیٹر دور اس کو پھینکا گیا. تو وہاں بیچارہ وہ جھیل رہا ہے وہ اس کی سزا کہ تم نے دفتر میں کرپشن کیوں نہیں کیا. ایک طرف سے ہمارا ملازم اس ادارے کو بھی لوٹ رہا ہے جس میں وہ ملازمت کر رہا ہے، اور ادھر سے لوگوں سے بھی کھینچ رہا ہے جن کی وہ خدمت کے لیے تنخواہ لے رہا ہے، اور تنخواہ اس کے نظر میں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی ساری نظر جو ہے وہ اوپر کی آمدنی پر ہے. اور جو جتنی زیادہ اوپر کی آمدنی وصول کرتا ہے اتنی زیادہ اس کی تعظیم بھی ہو رہی ہے, اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی, یہاں تک کہ بیوی تانا دیتی ہے اگر کوئی کرپشن نہیں کرتا ہے تو فلانا کہاں پہنچ گیا تم ابھی وہی ہو. کرپشن کی ایسی ایسی شکلیں جو پہلے انسان سوچ بھی نہیں سکتے تھے آج کی تعلیم کے ذریعے سے, آج کی ذہانتوں کے ذریعے سے انسان کر رہا ہے, اور جتنا اونچا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ اس میں ڈوب رہا ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, بخاری شریف میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا تھا یکسر الزنا, بدکاری عام ہوگی. اور دوسری حدیث میں ہے کہ آنکھوں سے بھی بدکاریاں ہوتی ہیں, ہاتھوں سے بھی بدکاریاں ہوتی ہیں, پاؤں سے بھی بدکاریاں ہوتی ہیں, اور پھر آخری مرحلے تک آگے پہنچا ہے, العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان وزناہما النظر وزناہما البطش وزناہما والفرج یصدقہ. آنکھوں سے بھی ہوتا ہے, ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے, چلنے سے بھی ہوتا ہے. اس وقت پوری سوسائٹی کے اندر نوجوان نسل لا کرنے کو اپنا فیشن سمجھتی ہے, یہاں تک کہ بعض گھر والے تو تانا بھی دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی بیٹی کیسی ہے کہ ابھی تک کسی کے ساتھ اس کے تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے, اور باقاعدہ اس پر گفتگو ہوتی ہے, تمہارے آج کے ساتھ کس کے ساتھ سمبندھ ہیں, تمہارے آج کے ساتھ کس کے ساتھ تعلقات ہیں, تمہارا وہ لور کیسا ہے اور میرا کیسا ہے, اور تمہارا آج کل انبن ہو رہی ہے, وہ کب پھر دوبارہ جڑ جائے گی. یہ ہے صورتحال. صورتحال ہمارے سب کے سامنے ہے, ایک ملک کا ایک کھلاڑی, دوسرے ملک کی بھی ایک کھلاڑی, ان کا آپس میں رشتہ ہونا ہے, سارا میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے. حالانکہ اس نے بھی اپنا رشتہ زبردستی توڑوایا, اس نے بھی اپنا رشتہ زبردستی توڑوایا, اور ہم آپس میں کریں گے تو ٹھیک ہے, دو آدمیوں کا ذاتی کیس ہے یہ, تو اس کو ساری دنیا کے نوجوانوں کو سنانے کا کیا فائدہ ہے, لیکن سارا میڈیا اسی پر لگا ہوا ہے کہ صاحب آج یہ ہے آج یہ ہے, تو پل پل کی خبریں سنائی جا رہی ہیں. یعنی گویا ہمارا ذہن کباب خانہ بننا چاہیے, ان کی ساری رودادیں ہم اپنے ذہنوں میں سمیٹیں, دور وہ ہے. تو جس ادارے یعنی میڈیا کے ذریعے سے ہم کو تعمیری غذا ملنی چاہیے تھی, وہاں سے ہم کو یہ تقریبی مواد مل رہا ہے. اور انسان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جو کچھ سنتا, جو کچھ پڑھتا, جو کچھ دیکھتا ہے اس کے اثرات قبول کرتا ہے, اور اس کی سب سے خوبصورت مثال چھوٹا بچہ ہے, وہ بولتا وہی ہے جو وہ سنتا ہے, وہ ادائیں وہی کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے کرتے ہوئے. وہ ماں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا تو وہ خود بھی سجدے میں گرے گا, اور اگر وہ ماں کو ڈانس کرتا ہوا دیکھے گا تو وہ بھی ڈانس کرے گا. وہ ماں کو اردو بولتے ہوئے دیکھتا ہے, بچہ بھی اردو بولنے لگتا ہے. وہ ماں کو جس ماحول کو وہ دیکھتا ہے اس کا ذہن اسی کو قبول کرتا ہے. جب چھوٹی عمر کا کچا ذہن ہر چیز کو قبول کرتا ہے تو بڑی عمر کا بڑا ذہن بھی لازماً اس کو قبول کرے گا. تو انسان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے. آج کے زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے ایڈورٹائز. یہ ایڈورٹائز کیا کہ تمہارا پیسہ لے کر کے ہم تمہارے سامنے ننگی تو عورتیں لائیں گے, ننگی تصویریں لائیں گے, تاکہ تم وہ مال خریدو جس مال کی ہم تمہیں ترغیب دے رہے ہیں. اس طرح سے اس دور کو سمجھنا اور اس کی خرابیوں کو سمجھنا اور خرابیوں کو خرابی ماننا مشکل بھی ہے اور ضروری بھی ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں ساری اسی لیے ارشاد فرمائی تھی تاکہ میری امت کے سامنے زہر رہے, وہ سمجھیں کہ یہ زہر ہے, اس کو وہ عمرت سمجھ کر کے وہ آب حیات نہ سمجھیں, عنوان اس کے حسین ہوں گے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا تھا, سیکون فی آخر زمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. آخر زمانے میں کچھ دھوکے دینے والے آئیں گے, وہ ایسے نظریات تمہارے سامنے لائیں گے کہ جو تم نے تمہارے باپ دادا نے سنے بھی نہیں ہوں گے. چاہے بیچ میں یوجی ازموں کا دور چلا تھا کہ صاحب ایک ریشنلزم ہے, ایک کمیونزم ہے, ایک فاشسزم ہے, ایک مارکسزم ہے, تو یہ طرح طرح کے جو ازم آئے تھے, ڈارونزم ہے, یہ سارے ازم یہی تھے. کہ میں شاید ہزاروں سال کی تاریخ میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم پیچھے سے بندروں کی نسل ہیں, کہ پہلے ہم کبھی بندر تھے اس کے بعد پھر انسان بن گئے. وہ دھوم کب کٹی یہ نہیں معلوم, لیکن پڑھایا جاتا رہا اور ساری دنیا میں پڑھایا جاتا رہا, سارا تعلیمی نظام اسی پر کھڑا ہوا. ہمارا معاشرہ بھی پڑھا رہا ہے, ہمارے میڈیکل کالجوں میں بھی اس پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ صاحب ہم ایولیوشن ہوا ہے اور پہلے ہم کبھی بندر تھے اور بندر بننے کے بعد آگے. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے وہ تو سارا فراڈ تھا, وہ کچھ بھی نہیں تھا, اس کے پیچھے نہ دلائل تھے نہ ثبوت تھا, نہ تاریخ ساتھ دے رہی ہے, نہ انسانی وجود اسے میل کھاتا ہے, کچھ بھی نہیں. تو اب وہ ڈارونزم ختم ہو گیا. اب اگر کہیں بچوں کی کتابوں میں کہیں ہے وہ سمجھے پرانا وہ بگڑا ہوا مواد ہے, ورنہ نئی تحقیقات اس کو رد کر دیا ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے سامنے ایسے نظریات لائے جائیں گے جن نظریات کی بنا پر تم تباہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسا پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ انسان پیدا ہی ہوا ہے اسی لیے، انسان دنیا میں آیا ہی اسی لیے تاکہ جنسی لذت اٹھائے، اور اس کی تھیوریاں چلتی رہی، اس کی کتابیں شائع ہوتی رہی، اس کی فورم بنے، اور وہی نظریہ دنیا میں لایا گیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، اور یہ اس لیے فرمایا تھا ساتھ میں فَإِيَّاكُمْ، ان سے بچ کر رہنا، تمہیں وہ گمراہ نہ کرنے پائیں۔ ظاہر ہے انہی نظریات کے ماحول میں جو انسان پلے گا ان نظریات سے متاثر ہونا لازمی ہے۔ مجھے ایک لڑکا بنگلور میں ملا تو ڈرتے ڈرتے اس نے کہا کہ جی شاید کسی اور کو تو نہیں کہہ سکوں گا، آپ سے کہتا ہوں، اور اس امید پر کہ کسی کو آپ بتائیں گے نہیں۔ میں نے کہا ہاں کہیے، کوئی بات نہیں۔ کہنے لگے جی مجھے خدا کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ افسوس کی بات تو ضرور ہے لیکن تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہیں انگلش میڈیم سکول میں پڑھا ہوگا۔ انہوں نے بتایا میرے ابا جان جو ہے وہ فلاں افسر ہیں، وہ شاید ہو سکتا ہے آج بھی افسر ہو یا ریٹائر ہو گئے ہوں، تو تم کو کسی انگلش میڈیم سکول میں پڑھایا گیا ہوگا، وہاں خدا کا تصور تمہیں نہیں دیا گیا۔ تم نے اس کے بعد کسی کالج میں پڑھا ہوگا، وہاں خدا کا تصور نہیں رہا۔ تمہارے گھر میں خدا کی کوئی بات نہیں آتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد تم کسی امریکن یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئے، وہیں سے وہ پڑھ کر آئے ہیں، وہاں بھی خدا کا کوئی تصور نہیں، اور اس وقت بھی کسی امریکن کمپنی کو کام کر رہے ہیں۔ تو ایک ایسی بات سے بہت خوش ہے کہ 70-80 ہزار روپئے مجھے تنخواہ مل رہی ہے، اور دوسری طرف سے حالت ہے میں نے کہا وہاں بھی نہیں ہے، اور جہاں تم اس وقت جاب کر رہے ہو وہاں بھی نہیں ہے۔ تو سیدھی بات ہے، اس صورتحال کے اندر خدا کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ جس کا تذکرہ ہی کبھی نہیں سنا، جس کا تعارف ہی تمہارے سامنے نہیں آیا، جس کی مہربانیوں کا تمہارے سامنے ذکر ہی کبھی نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ تو افسوس کی بات تو ضرور ہے کہ وہ زمان گھر کا پیدا ہونے والا تعلیم یافتہ نوجوان کس خرابی میں پھنس گیا۔ لیکن تعجب اس وجہ سے نہیں کہ تو ہونا ہی تھا، انفیکشنوں کی دنیا میں رہ کر کے انفیکشن نہ ہو یہ تو تعجب کی بات ہے، انفیکشنوں کی دنیا میں رہ کر تو انفیکشن ہونا ہی ہونا ہے۔ تو پھر ان کو کیا ڈاؤٹ ہو گیا ہے؟ کہنے لگا جی میں سوچتا ہوں جب ہم نے کبھی دیکھا نہیں اسے تو ہم مانیں گے کیوں؟ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کہنے لگا تعجب کے ساتھ، میں نے کہا بے شمار دنیا کی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے اور مانتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی لے سکتے ہیں اور بڑی سے بڑی مثال بھی لے سکتے ہیں۔ ایک آدمی کی وفات ہو گئی، بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے مگر دودھ پی رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اسے پوچھے تمہارا باپ کون ہے، وہ کہتا ہے فلاں آدمی۔ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا ہے؟ کیونکہ میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو تم کو کس نے بتایا تمہارا باپ ہے؟ کہ جی میری ماں نے بھی بتایا، میرے بھائیوں نے، میرے چچاؤں نے، میرے پڑوسیوں نے، سب نے کہا وہ تمہارا باپ تھا، وہی میرا باپ ہے۔ وہ کبھی نہیں کہے گا نہیں مجھے پہلے دکھاؤ، جب میں اس کو دیکھوں گا تب میں مانوں گا، یہ تو سب ان لوگوں سے سن کر کہتا ہے وہ ہمارا باپ۔ تو چھوٹی سی مثال ہے، آپ سامنے بیٹھے ہیں ٹھیک ٹھاک بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ زندہ ہے، آپ کے اندر روح ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کی روح نہیں دیکھی، میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ نے میری روح نہیں دیکھی، تو میں آپ کی روح مان رہا ہوں دیکھے بغیر، آپ میری روح مان رہے ہیں دیکھے بغیر۔ میرے دماغ میں بھی حافظہ ہے، کم ہے یا زیادہ ہے مگر ہے، آپ کے دماغ میں بھی ہے، آپ نے اتنی ڈگریاں کی ہیں تو حافظہ تو ہے، لیکن وہ حافظے کا کارڈ کہاں پر ہے، وہ چپ کہاں پر لگا ہوا ہے؟ دماغ کھول کر دیکھیں گے وہاں تو نہیں ملے گا کہیں، لیکن ہے۔ تو آپ اپنی عقل کو مانتے ہیں دیکھے بغیر، آپ اپنی روح کو مانتے ہیں دیکھے بغیر، آپ اپنی خوشی کے خزانے کو مانتے ہیں دیکھے بغیر، آپ اپنے حافظے کو مانتے ہیں دیکھے بغیر، اور سارا میڈیکل کہتا ہے وٹامنز ہیں، آج تک وہ وٹامنز دیکھے نہیں کسی نے، وہ وٹامنز ہیں جی۔ تو دنیا کی تو بے شمار چیزیں دیکھے بغیر ہم مانتے ہیں۔ جن جن ملکوں کا نام ہم نے سنا ہے، صرف سنا ہے اور مانتے ہیں، ہاں وہ ملک ہیں۔ جن جن بڑے بڑے افراد کا نام ہم نے صرف سنا ہے اور مانتے ہیں، دیکھا ہم نے نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو تو ہم بغیر دیکھے مان رہے ہیں۔ ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا مجھے لگتا ہے پتھری ہو گئی ہے، ٹیسٹ کر کے آؤ۔ ٹیسٹ کرنے والا پیشاب ٹیسٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہاں پتھری ہے، اور دوسرا ٹیسٹ کر کے لاؤ، وہ تمہیں بتائے گا سائز کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کر کے لائے، اس نے بتایا جی سائز یہ ہے۔ یہ بیمار کہتا ہے جی مجھے پتھری ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے بتایا حالانکہ اس نے دیکھی نہیں، ٹیسٹ کرنے والے بتایا حالانکہ اس نے بھی نہیں دیکھی، اور الٹرا ساؤنڈ کرنے والا بتا رہا ہے حالانکہ اس نے بھی نہیں دیکھی، اور ان تین کے بتانے سے ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں جی میں پتھری کا پیشنٹ ہوں۔ تو دیکھے بغیر ہم کیسے مان رہے ہیں؟ کل کے جی مان رہے ہیں، کہا دیکھے بغیر اس لیے مان رہے ہیں کہ جو بولنے والے ہیں وہ قابل اعتماد ہیں۔ جب قابل اعتماد بولنے والا ہوتا ہے تو آدمی مان لیتا ہے، اسی وجہ سے وہ بچہ مرے ہوئے انسان کو اپنا باپ مان رہا ہے۔ آگے چل کر ان کو میں نے کہا مرے ہوئے کو چھوڑ دیجئے، हम तो अपने बारे में भी नहीं कह सकते जिन्होंने अपने बाप को देखा है कि यही मेरा बाप है, इसलिए कि जिस दिन मेरे बाप का मेरी माँ से निकाह हुआ तो उस दिन मैं था ही नहीं, फिर जिस दिन मेरे बाप और मेरी माँ के आपस में मुलाकात हुई उस दिन भी नहीं था मैं देख लेता ये मिल रहे हैं आपस में, फिर मैं जब माँ के पेट में पहुंचा हूँ मुझे वो भी पता नहीं है, फिर जब मैं पैदा होकर के आया तो मुझे ये भी मालूम नहीं कि मैं इसी औरत के पेट से पैदा हुआ हूँ, और जब मैं जरा बड़ा हो गया तो उसने कहा तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पेट में रहे हो, मैंने कहा जी रहा होऊंगा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जी हाँ आप मेरी माँ है, ये तुम्हारा बाप है, जी हाँ यही मेरा बाप है, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई विटनेस नहीं है, आज आप कहेंगे डीएनए टेस्ट से हम निकालेंगे, लेकिन डीएनए टेस्ट तो आज की ईजाद है। गरज है कि दुनिया की बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि जो उनको हम बगैर देखे मानते हैं, और खुदा की ताकत भी वही है कि जिसको बगैर देखे मानना है, और देख करके जिस खुदा को मानेंगे वो खुदा नहीं है, वो तो बुत होगा, बुत नजर आता है। खैर इस तरह की बातें समझाए, कहने लगे जब मैं मुझे रिलीफ मिल गया, मैं तो कई साल की परेशानी से निकल आया, मैं सोचता था उधर से सब कहते हैं है, उधर से मेरा जहन मानता नहीं था। तो गरज मैं ये समझा अर्ज करना चाहता था कि ये कंफ्यूजनों का दौर है, बिगाड़ और खराबियों का दौर है, और इस खराबी के मुताबिक हमारे नबी ने पहले हमको बताया, इरशाद फरमा दिया। आज के हमारे नौजवान नस्ल का हाल कितना तबाह हो रहा है, अल अमानुल हफीज, शरीफ वालदेन आंसू बहाते हैं कि हमारे बच्चों का क्या हुआ। एक बाप अपने बेटे और अपनी बेटी पर जिंदगी लगा देता है और आखिर में वो नाफरमान जा जाता है, वो कहीं इश्कबाजी करने लगता है, जहां बाप सोच भी नहीं सकता वहां लड़का रिश्ता करने पहुंच जाता है, और साथ में धमकी देता है आप अगर मेरी बात मानेंगे तो ठीक है वरना मैं जहर खाऊंगा, और मानेंगे तो मेरी बात वरना तो आपकी जिंदगी अलग है मेरी जिंदगी अलग है। लड़की ने मेरे सामने अपने बाप के बारे में कहा ये मर जाता तो मैं आराम से वहां करती जहां मैं करना चाहती हूं, बाप के सामने कहा ये मर जाता तो बहुत अच्छा मेरे लिए रास्ता साफ हो जाता। इस ऐसे दौर में पहली बात दीनदार बनना बेइंतहा ज्यादा मुश्किल है, मगर रास्ता हमारे लिए एक ही है, दीन का रास्ता और बेदीनी का रास्ता। दीन का रास्ता हया का है, बेदीनी का बेहयाई का है। दीन का रास्ता पाकिजगी का है, बेदीनी का। दीन का रास्ता डिसिप्लिन का है, बेदीनी का रास्ता अनडिसिप्लिन है, जो चाहे सो करो। और दौर वो है कि साहब जो जितना बेदीन हो गया, कहते साहब ये तो बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी है, डिसिप्लिन कुछ भी नहीं, जिसके खाने के लिए कोई जाब्ते नहीं, जिसके उठने बैठने के लिए कोई जाब्ते नहीं, जिसके मिलने जुलने के लिए कोई जाब्ते नहीं, वो तो अनडिसिप्लिन जिंदगी, वो तो जानवरों की जिंदगी है। कुरान ने भी कहा था और आया कि कल अनआम, कि इंसान जब गिरता है बिगड़ता है तो जानवर बल्कि जानवरों से बदतर होता है, शक्ल में वो इंसान होता है लेकिन इंसानों के अलावा जानवरों की किसी भी किस्म के अंदर, किसी भी किस्म के जानवरों की किसी भी किस्म के अंदर हम जिन्स परस्ती नहीं है, और इंसान अब इसको दुनिया में ला रहा है और फख्र के साथ ला रहा है, और साथ में यह भी कहते हैं कि जो इसको नहीं मानता वो बैकवर्ड है, जो जानवर नहीं कर रहे हैं वो इंसान कर रहा है। जानवर इस तरह से इंसानों पर जुल्म नहीं करता है जिस तरह से इंसान करता है, जानवर इस तरह से इंसानों को खत्म करने के लिए चीजें नहीं बनाता है, हथियार नहीं बनाता है जिस तरह से इंसान बनाता है। क्यों है साहब? इंसान को तबाह करने के लिए, और जो तबाह करने के लिए बनाते हैं वही कहते हैं इंसान बचना चाहिए। तो एक तरफ से हुकूक इंसानी का नारा लगता है और दूसरी तरफ से हुकूक इंसानी को पामाल करने का सबसे बदतरीन काम वही कौमें करती हैं। अगर पिछले 200 साल की तारीख देखी जाए तो जिन कौमों ने करोड़ों इंसानों को मारा है वही कौमें सबसे ज्यादा नारा लगाती है हुकूक इंसानी का तहफ्फुज़ करो। एक तरफ से उनवान यह होगा और दूसरी तरफ से तर्ज अमल यह होता है। जंग अजीम अव्वल हुई और दोम हुई, करोड़ों इंसान मार गए, जंग अजीम दोम में 5 करोड़ इंसान मरे हैं। किन कौमों के यहां यह जंग हुई? उन्हीं कौमों के यहां जो आज कहते हैं हुकूक इंसानी का चार्टर हमने तैयार किया, हम इंसानी जानों के तहफ्फुज कर रहे हैं। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया था कि बच्चे के पैदा होने पर गम होगा, यकूनुल वलदु गैज़न, बच्चे के पैदा होने पर गम और अफसोस होगा। तो इस वक्त सारी दुनिया की मुहिम है कि बच्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए, हत्ता कि अल्लाह ने बहुत अच्छी माली हालत बनाई है और इसके बावजूद कहता है क्या करेंगे इन बच्चों को, 10 नौकरों को खिलाने को तैयार हैं, एक और बच्चा नहीं आना चाहिए क्योंकि वो कहां खाएगा, कौन उसके उसके। यूरोप तो उससे भी आगे जा चुका है, वहां का मर्द वहां का औरत तो साफ कहता है बच्चा पालने से ज्यादा बेहतर है कुत्ता पालना, और जितनी मेहनतें उनके कुत्तों पर लगती हैं और जितनी मोहब्बतों के साथ वो कुत्तों को पालते हैं, अपने बच्चों के साथ ऐसी मोहब्बतें नहीं है उसको भी मालूम है। ये 18 साल का 17 साल का हुआ, बालिग हुआ तो गया। चुनाचे एक मुकदमे में जिसमें एक बुढ़िया औरत अदालत से कहती है कि मेरे बेटे से कहिए कम से कम 5 मिनट मेरे वो कमरे में आया करे, वो एक ही मकान में हम रहते हैं, वो चार चार घंटे अपने कुत्ते को अटेंड करता है मगर मुझे 5 मिनट मेरे कमरे में आने को तैयार नहीं है। अदालत ने मुकदमा किया, मुकदमा शुरू हुआ, बेटे ने भी वकील किया, माँ ने भी वकील किया और आखिर में जज ने लिखा कि चूंकि लड़का बालिग हो चुका है, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम उसको मजबूर करें, तुम अपनी माँ के पास आया करो, इसलिए यह तो हुक्म नहीं दिया जा सकता। बाकी रहा उसने कुत्ता पाला है तो कुत्तों के हुकूक, लिहाजा जब उसने रखा है तो उसको अटेंड करना होगा। इंसानों का हाल यहां तक पहुंचा। जब उनसे कहा जाता भाई आप लोग जब कहते हैं हुकूक निस्वा, औरतों के हुकूक, वहां से बीवी नजरों में क्यों रहती है, वह मां क्यों नहीं नजरों में रहती, वो भी तो एक औरत ही, उस मां का हक क्या है आपके कानून में? चैप्टर साफ है बिल्कुल, मां का कोई हक नहीं। इसलिए आखिर उसका हल क्या है, उसके लिए बूढ़ों के घर बनाओ, ओल्ड एज होम। और आपका सुनकर ताज्जुब होगा कि यहां भी ओल्ड एज होम बनाने की कोशिश शुरू हुई थी लेकिन वो बाद में उन्होंने कहा अभी यहां जरूरत नहीं है, यानी उनके लफ्जों में कहिए यहां के लोग अभी बैकवर्ड हैं, यहां का बेटा अपने मां बाप को छोड़ने को तैयार नहीं है या अभी खिदमत कर रहा है, जब उस तरह से धक्के देने लगेंगे मां बाप को तो फिर जरूरत पेश आएगी, फिर हम यहां ओल्ड एज होम बनाएंगे। तो दीन का रास्ता हया का है, खिदमत का है, पाकिजगी का है, आफियत का है, गुनाहों से बचने का रास्ता है और बेदीनी का रास्ता इससे हटा हुआ है। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया था और हदीस में है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद, जो मेरे तर्ज हयात को उस वक्त मजबूत पकड़ेगा जब मेरी ही उम्मत तबाह हो रही होगी, मेरा तर्ज हयात उस वक्त कड़वा लग रहा होगा, उसको मुश्किल होगा, उस पर ताने भी लगेंगे, उसको सोसाइटी में नीचा भी समझा जाएगा, मगर उसको मजबूत पकड़ करके रखेगा। मन तमस्ता का भी सुन्नती, तर्जमा इसका हमारे उलमा तो करता है जो मेरी सुन्नत को मजबूत पकड़ेगा, मुराद वहां यही है कि मेरा तर्ज जिंदगी जो होगा उसको जो मजबूत पकड़ेगा, मेरे तर्ज जिंदगी में हलाल कमाना चाहे कम, दूसरा तर्ज जिंदगी होगा ज्यादा कमाओ चाहे हराम ही आए, चाहे सारी कौम के साथ सिकंडल ऑफ फ्रॉड क्यों ना करना पड़े, मेरा तर्ज जिंदगी अपने आप को काबू में रखना है, गलत तरीकों से अपनी चाहतें पूरी नहीं करना है, उस वक्त का तर्ज जिंदगी अपनी चाहतें पूरी करो चाहे जो जो करना पड़े, मेरा तर्ज जिंदगी हुकूक की अदायगी का होगा, उस वक्त हुकूक के नारे तो लगेंगे अदा कोई भी नहीं करेगा, जो मेरे तर्ज हयात को मजबूत पकड़ेगा उसको 100-100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और शहीदों के सवाब के मुताबिक अलग से दर्जे बयान किए गए हैं कि एक मतलब एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं शहीद हो जाऊं तो क्या अजर होगा, आपने फरमाया तुम सीधे जन्नत में जाओगे, उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह फिर भी फरमाया कोई गुनाह, हुजूर ने फरमाया तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, वो बार बार ये पूछते रहे, हुजूर बार बार यही जवाब देते रहे और बाद में आखिर में फरमाया कि भाई अगर कर्जा होगा तो वो माफ नहीं होगा, वो तो क्योंकि इंसानों का हक है बाकी सारे गुनाह माफ होंगे। यहां हुजूर फरमा रहे कि 100-100 शहीदों का सवाब मिलेगा क्योंकि उसको तो दिन में 100-100 मरतबा ज़बह होना पड़ेगा, बीवियों से ताने लग सकते हैं, पड़ोसियों से ताने लग सकते हैं, दफ्तर में कुलीगों के ताने लग सकते हैं, फंक्शनों में जाएंगे वहां ताने लग सकते हैं कि क्या तुम ये टोपी पहने हुए हो, क्या ये तुम दाढ़ी रखे हुए हो, क्या तुम दीनदार बन गए हो, जिंदगी जो है वो इंजॉय करने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, ये सब उसको सुनना होगा और कहीं उसका सर नीचे होगा, कहीं अंदर से कसमसाएगा, कहीं गुस्सा होगा, कहीं शर्मिंदा होगा और कहीं शैतान हमला करके कहेगा बहुत अच्छा मैं भी ऐसा ही बनता। नौजवान लड़का दीन की तरफ चलेगा, जब वो दूसरों को देखेगा तो कहीं उसके दिल में ख्याल आएगा काश मैं भी ऐसा ही होता, मैंने अपने सर क्यों दीन ले लिया, और कभी उसके दिल में ख्याल आएगा कि मैं अच्छा हूं ये सही हालत में नहीं है, तरह तरह के जो तसव्वुरात उसके दिल में होंगे उनमें वो कभी ज़बा हो रहा होगा, कभी तंतेनों का शिकार हो रहा होगा। इसी बिना पर हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आज अपने दौर में आज अगर तुम दीन के सिर्फ 10% हिस्से पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी पकड़ होगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत का भी सिर्फ 10% पर अमल कर पाएगा, 90% पर नहीं करेगा, तब भी वो अल्लाह का महबूब बनेगा क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका होगा। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा यही है कि उन्होंने इंसानी समाज को चेंज किया, और जब समाज चेंज हो गया उसके बाद फिर हुकूमत की सतह के लोग वो भी दुरुस्त, बाजारों बिजनेस की दुनिया के लोग वो भी दुरुस्त, मुलाजमतों की दुनिया के लोग वो भी दुरुस्त, नई नौजवान नस्ल वो भी दुरुस्त, खवातीन वो भी दुरुस्त, पूरी इंसानी सोसाइटी को चेंज किया। और उस चेंज करने में جو طریقہ کار اپنایا تھا وہ طریقہ کار اپنایا تھا محبت کا، نرمی سے سمجھانے کا، دعوت کا، جبر کا نہیں، دھونس کا نہیں، دھمکیوں کا نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ ذہن بنا کر کے سمجھانے کا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی تھی کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر پہلے دن فرماتے شراب حرام ہے، زناکاری حرام ہے، تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ تو آپ علیہ السلام نے پہلے ایمان کو پختہ کرایا کہ تمہیں ہر حال میں اللہ کی بات ماننی ہے، کیونکہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے، اور اللہ کا تعارف کرایا، اس دیکھو اس نے کیسی نعمتیں تم کو دی ہیں، کیسا تمہیں انسان بنایا ہے، کیا 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 تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کے ابتدائی دور کی ساری صورتوں میں یہی ہوتا تھا، کیا کہ صاحب اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے کیا 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 ہے، ایسی ایسی باتیں بیان ہوتی تھی کہ واقعی ایمان بڑھتا۔ دنیا میں انسان آتا ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، بس اتنا انسان جانتا تھا ہوا چاہیے۔ اگلے دور میں جب علوم نے اور ترقی کی تو اب پتا چلا نہیں ہوا ہی نہیں، اس کو آکسیجن چاہیے، گیس چاہیے، مگر گیس بھی وہ والی جو آکسیجن ہو، گیس اگر ہو تو کاربن ڈائی آکسائڈ تو مرے گا۔ تو ہم کو تو نہیں معلوم تھا ہوا بھی چاہیے اور وہ بھی آکسیجن والی چاہیے، لیکن اللہ نے اس کے لیے پہلے سے بیلنس رکھا تھا۔ وہ بیلنس یہ کہ انسان جو ہے وہ آکسیجن سے زندہ ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ پھینکتا ہے، اور تمام پلانٹس، تمام پیڑ پودے، تمام ہریالیاں جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے زندہ ہے اور آکسیجن پھینکتی ہے۔ آکسیجن اس کے لیے زہر ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے لیے زہر ہے۔ اس کے لیے جو زہر ہے وہ ہماری حیات ہے، اور جو ہمارے لیے مصیبت ہے، موت ہے، وہ اس کے لیے زندگی ہے۔ اب آج پتہ چلا تو اللہ کا تعارف کرا کر کے، انسانی زندگی کو بامقصد بنا کر کے، اور پھر ضروریات کو پورا کرنے کا طریقہ بتا کر کے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کھاؤ گے نہیں، فرمایا کھانا تمہارے لیے ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا اگر اللہ نے کسی بندے کو مال دیا ہے اس کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ تم میرے دیے ہوئے کو استعمال کرو۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدی، اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو اگر کوئی مال دیا ہے تو اس کو استعمال کرے۔ اس لیے ایک صحابی ایک دفعہ آئے تھے تو الجھے ہوئے بال تھے، بہت ہی نازیبا سی حالت تھی، تو آپ ایسا نے فرمایا تمہارے گھر میں مالی حالت اچھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آتے یار تو بہت اچھی حالت ہے، تم نے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے، اچھی حالت تم نے کیوں نہیں بنائی؟ اسی بنا پر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمدہ سے عمدہ کپڑے بھی پہنے ہیں۔ ایک مرتبہ 27 اونٹ بیچ کر کے ایک کرتا تیار کیا۔ یعنی غیر دنیا کے مالدار یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس مال ہے ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمارا دین نبی ہم کو استعمال نہیں کرنے دے رہا۔ ان دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تو اس کو استعمال کرو، اس کو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایسا نہیں کہ روحانیت سکھائی ہو کہ نہیں صاحب یہ دنیا تو ہے مگر آپ اس میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ تو الگ مذہب تھا جس میں روحانیت تھی، جس میں سادوئزم تھا، جس میں زندگی سے فرار تھا، اس زندگی کے اندر رہ کر کے، یہی رہ کر کے تم تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر اس کے لیے ضابطے بنائے کہ اس فائدے، یہ ضابطہ تمہارے لیے ہے، یہ فائدہ اٹھا سکتے ہو مگر یہاں سے آگے نہیں۔ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم اس میں سے استعمال کر سکتے ہو مگر یہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ جنسی ضرورت انسان کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا کہ ضرورت کو پورا نہیں ہونے دینا، تو کہاں اس کو ضرورت کو پورا ہونے دو، اور طریقہ اس کا یہ ہے، لیکن اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اس سے باہر نکلو گے تو پھر وہ جرم ہوگا۔ اس طرح سے گویا اللہ کے نبی نے ہم کو دین کا راستہ سکھایا، اس دین کے راستے پر چلتے رہے تو زندگی مطمئن تھی، ذہنی سکون بھی تھا، جسمانی آرام بھی تھا، جیسے وسائل تھے ویسے زندگی آگے چلتی تھی۔ لیکن اب جب اس پیٹرن سے راستہ ہٹ رہا ہے تو صورتحال یہاں تک آ گئی کہ دنیا کے ایک ادارے نے ایک سروے کر کے مسلمانوں کو تقسیم کیا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کی ایک تعداد جو کچھ جگہوں پر بہت زیادہ ہے اور کچھ جگہوں پر کم ہے، ایسی ہے کہ وہ اپنے اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی اسلام نہیں ہے، وہ اسلام کے ویسے ہی خلاف ہیں جیسے کوئی متعصب یہودی اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ مسلمانوں کا ہائی کلاس طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے کہ جو دین کا مخالف تو نہیں ہے، وہ زبان سے کہتا ہے ہم دین کے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کی ساری سرگرمیاں جو ہیں وہ یہ کہ ہمارے پاس عمدہ مکان ہونا چاہیے، ہمارے پاس عمدہ گاڑیاں ہونی چاہیے، ہمارے پاس خوب بینک بیلنس ہونا چاہیے، آج کے زمانے کی جتنی جدید سہولیات ہیں وہ ساری ہمارے گھر میں آ جانی چاہیے، بس اتنی ان کی دوڑ ہے، یہی ان کی نظر ہے، اسی غرض کے لیے وہ جی رہے ہیں، اسی کے لیے وہ اپنے بچوں کو آگے چلا رہے ہیں کہ بس یہ ساری زندگی کی سہولیات ان کے پاس آ جانی چاہیے، اسلام پھیلتا ہے مرتا ہے ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں, زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں مسلمان ہیں. تو ایک طبقہ یہ ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ٹریڈیشن کے حد تک مسلمان ہیں, بچن باتیں انہیں پکڑ رکھی, وہ ٹریڈیشنل مسلم. ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا تو ختنہ کریں گے, یہ مرے گا تو جنازہ پڑھیں گے, ایک وقت آئے گا اس کا نکاح کریں گے تو کسی قاضی کو لائیں گے, مولوی صاحب کو لائیں گے, وہ نکاح پڑھ دیں گے, بس اتنا ہی ان کا اسلام ہے. کچھ کا تھوڑا سا زیادہ ہے کہ وہ دو چار وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں, کچھ کا اس سے بدلہ ہوا ہے کہ وہ کسی بزرگ کی قبر پر جائیں گے, اپنے اولیاؤں کی قبر پر جائیں گے اور وہاں جا کر حاضری دیں گے, کہیں گے بس ہمارے پاس اسلام اتنا ہے. تو یہ ٹریڈیشنل اسلام. عید کا دن آئے گا وہ خاص قسم کے کھانے کھائیں گے اور اس دن شوق سے نماز پڑھنے کے لیے بھی جائیں گے, باقی نہیں. کچھ لوگ جمعہ بھی پڑھیں گے, کچھ لوگ پانچ وقت کی نماز بھی پڑھیں گے, اور اتنا ہی اسلام ان کے پاس ہے. اس سے آگے وہ جانا بھی نہیں چاہتے, قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہے, بس محدود اسلام ہے. اور ایک چھوٹا طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان رہیں, اسلام پھیلے, اسلام ہماری زندگی میں بھی آئے, دوسروں میں بھی اسلام آئے, اور اسلام پھیلنا چاہیے. یہ جو چھوٹا والا طبقہ ہے یہی ہے دنیا میں ہم خطرہ, دنیا کے لیے خطرہ. اس چھوٹے سے طبقے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سامنے آنا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ ان تین طبقوں کو سامنے لائیں, ان کو آپس میں ٹکرا دیں گے. چلو اسی کو کہتے ہیں آگے رشید, اسی کو کہتے ہیں کہ ایک تو ہے صرف عقائد کے حد تک کا اسلام. تو عقائد کے حد تک کا اسلام کہ ہاں ہم خدا کو مانتے ہیں, ہم کریں گے کچھ نہیں, ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں مگر آگے ہماری زندگی میں اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا, ہم یہ مانتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے مگر اس کے بعد ہماری زندگی میں اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے. تو عقائد کی حد تک اسلام. کوئی اس سے تھوڑا ایک قدم اور آگے ہے کہ وہ عبادات کی حد تک اسلام, کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں, تقدیر کو بھی مانتے ہیں, اور دو چار وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں, رمضان میں اگر مزاج آیا تو روزہ رکھ لیں گے, نہیں مزاج آیا تو نہیں رکھوائیں گے, پیسہ اگر ہوا تو پیسہ جہاں اپنے فنکشنوں پر خوب شوق ذوق کے ساتھ خرچ کریں گے, جی چاہے گا تو تھوڑی سی زکات دیں گے, نہیں تو زکات وکات بھی ہم کو نہیں دینی ہے, بس اس کا اسلام اتنا ہے. اور ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہماری چیز ہر چیز میں اسلام ہونا چاہیے, ان کے کھانے میں بھی اسلام, ان کے بزنس میں بھی اسلام, ان کے ملازمتوں میں بھی اسلام, ان کے فنکشنوں میں بھی اسلام, ان کے بچوں میں بھی اسلام, ہر ہر جگہ اسلام ہی اسلام آنا چاہیے. ان کے قول کے مطابق یہی ہے خطرناک طبقہ. آج کی دنیا کی ریت یہی ہے کیا کہ صاحب سب سے خطرہ فلاں جگہ سے ہے, فلاں قوم ساری دنیا کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے. جو خطرہ ہے دنیا کے لیے وہ خطرہ نہیں مانتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جائے گا ساری زمین کو تباہ کر دیا تم نے, انہوں نے کہا نہیں, نحن مسلمون, ہم تو خوبیاں لا رہے ہیں دنیا میں, انما نحن مسلمون, ہم تو دنیا میں خوبیاں لا رہے ہیں. تو جب ان سے کہا جائے گا تو فساد بچا دیا ساری دنیا میں, سارے انسانوں کو خطرے میں ڈال دیا, پریشانیاں تمہاری وجہ سے ہیں, ظلم تمہاری وجہ سے ہیں, جنگیں تمہاری وجہ سے ہیں, اور نہیں ہم تو دنیا میں آزادی لا رہے ہیں, ہم تو دنیا میں ترقی لا رہے ہیں. تم ترقی لا رہے ہیں, مقصد یہ کہ تم اپنے دین کو ہٹ سے چھوڑ دو, اس کے بعد پھر ترقی کرو. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہود و نصارہ تب تک خاموش نہیں بیٹھیں گے, تب تک مطمئن ہو کر نہیں بیٹھیں گے جب تک تمہارے دین کو ختم نہیں کریں گے, تم کو اپنے رنگ میں رنگ نہیں دیں گے. یعنی جیسے وہ فحش, وہ ایک صدر تھے, آج کل نہیں ہے وہ صدر, جو اپنی آفس سیکٹری خاتون کے ساتھ مجرم پائے گئے اور بعد میں وہاں کی ساری قوم نے مل کو معاف کر دیا, اور ظاہر قوم معاف کرتی ہی کیونکہ ساری قوم اسی میں ڈوبی ہوئی ہے, تو صدر صاحب کو معاف کر دیا کہ صاحب ہمارا ان سے کوئی نہیں, کیونکہ وہ صدر ہونے کے دوران اپنی آفس سیکٹری کے ساتھ کسی خاتون کے ساتھ غلط تعلقات میں مبتلا پائے گئے تھے, ان کی بیوی کو بھی اعتراض نہیں تھا اس پر, تو ان کی بیوی کو بھی اس پر اعتراض نہیں تھا, ساری قوم نے بعد میں اس کو معاف کر دیا. یہ صدر صاحب ایک مسلمان ملک میں پہنچے, تو مسلمان ملک میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ بس میرا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ یہاں کی عورتوں کو آزادی کب دیں گے. سیدھی سی بات ہے, وہ کیا پیغام دیں گے, اور جن کی اپنی زندگی ایسی ڈوبی ہوئی ہے تو وہ پیغام لے کر کے ایک عرب ملک میں آتے ہیں تو وہاں آ کر یہ کہتے ہیں یہاں کی عورتوں, تو جہاں کی عورت کی حیا محفوظ, اس کو کہہ رہے ہیں تمہاری عورت جو ہے وہ مصیبت میں ہے, اور جہاں کی عورت اپنی حیا کھو چکی ہے, اس کی عصمت لٹ چکی ہے اور لٹ رہی ہے, تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ محفوظ ہے, اور آپ کی عورتیں جن کی حیا محفوظ ہے اس کو کہتے ہیں یہ غیر محفوظ ہے. تو وہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی اور تمہارے نوجوان خراب ہو جائیں گے, وہ فسق فتیانکم, تمہارے نوجوان لڑکے فاسق اور فاجر بنیں گے. فاسق و فاجر شرابی, بدکار, غلط تعلقات والے, غلط فیشنوں والے, ماں باپ کے نافرمان, اور آگے چل کر کے اس خدا رسول کو برا بھلا کہنے والے, بلکہ یہاں تک کہ एक नौजवान नौजवान ही है, वो एक प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए, एक क्लास भी ले रहे हैं। तो उस क्लास में बच्चों को अगर कहते हैं ये बताइए साहब, हमको अपने मामलात का डिसीजन खुद लेना चाहिए या हमारे मामलात का डिसीजन 5 साल पहले कोई इंसान हुआ हो वो लेना चाहिए? बच्चों ने कहा कि हमको अपनी अपनी चीजों का डिसीजन खुद लेना चाहिए। उन्होंने कहा अगर कोई आदमी 10 साल पहले गुजर चुका है तो हमारे मामलात का फैसला वो करेगा या हमको खुद करना चाहिए? कि नहीं, हमको खुद करना चाहिए। अच्छा, अगर कोई आदमी 100 साल पहले गुजर चुका है तो उसको हक है हमारे मामलात का डिसीजन लेने का? नहीं है। अब बच्चे कह रहे हैं अच्छा 1000 साल पहले अगर कोई गुजरा होगा तब? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। कहा अगर 1500 साल पहले कोई गुजरा होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। कहा 1500 साल पहले कोई आदमी हमको कह कर गया ये करना ये मत करना, तो हमको उसकी सुननी है या हमको खुद जो नजर आ रहा है हमको वो करनी है? बच्चों ने कहा जी हमको वो करना है जो हमको खुद नजर आ रहा है। चल गया, बस ठीक है। ये क्या पैगाम दे गया वो? यदि जो हमारे नबी ने हमको जो कहा है वो हम क्यों मानेंगे? वो 1500 साल पहले गुजरे हैं, आज तो हम वो जो चाहेंगे उसको करेंगे। और ये मुसलमान घर का फर्द ये पैगाम दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये नौजवान नस्ल बिगड़ेगी नहीं तो और क्या होगा। तो हुजूर ने फरमाया था उस वक्त तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा जब तुम्हारे नौजवान बिगड़ जाएंगे और आवारा हो जाएंगे। सहाबा को बहुत ताजुब हुआ था, और इस वजह से ताजुब हुआ था कि उनका पाकीज़ा माहौल था, तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि उनके घर की मस्तूरात खराब होंगी, फैशनों में मुबतला होंगी। हमारे एक उस्ताद थे मौलाना हाशिम बुखारा के थे, वो तो वो कहा करते थे कि हमारी घरों की औरतें ये पूछा करती हैं कि ये जो कुरान में जगह जगह लफ्ज काफिर आता है, ये काफिर इंसान ही होता है या कुछ और होता है? तो हम उनसे कहते थे इंसान ही होता होगा, देखा तो हमने भी नहीं है। आज के दौर में आजादी रिस्वान ताज्जुब होता है। पूरे बरसगीर पर हुक्मरानी करने वालों में एक आदमी का नाम था जहांगीर, अकबर बादशाह का बेटा था, शाहजहां का बाप था, उसकी बीवी का नाम था नूर जहां। वो बहुत ज्यादा जहीन किस्म की औरत थी, पूरी हुकूमत उसने अपने कंट्रोल में ली थी, हत्ता कि करंसी पर भी उसी का फोटो आता था। लेकिन जब दरबार में आकर के वो फैसले करने बैठती थी तो पर्दा करके बैठती थी, और जहांगीर जहां बैठा होता था उसके पीछे पर्दे के पीछे नूरजहां होती थी। और जब भी कोई मुल्क की फैसले करने होते थे तो जहांगीर फैसला करने से पहले उससे पूछता था क्या राय है, तो जब वो बेपर्दा वो भी नहीं। आज की खवातीन, आज की सारी दुनिया में मसला बनाया गया क्या? क्या लगा साहब ये पर्दा जो है ये खतरा है दुनिया के लिए, बुरका जो है वो खतरा है दुनिया के लिए। अब क्या खतरा है? यानी तुम्हारी औरतें जो चाहें सो पहने, उसका नाम है आजादी। वो सिकर्ट पहने उसका नाम है आजादी। और इसी के साथ दूसरी खातून है वो ये चाहती है कि नहीं साहब पर्दा रखना, क्या लगा नहीं ये तो खतरा है हमारे मुल्क के लिए, इससे आपको क्या खतरा हो गया? दरअसल वही है वलन तर्दा अंकल यहूद और नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहु। किस कदर अलमनाक बात है कि यूरोपियन मुल्कों में बेल्जियम फ्रांस जर्मनी हॉलैंड में मुसलमान औरतें जुलूस निकालती हैं कि साहब हमारा अबाया हमसे मत छीनो, और हमारे घर की औरतें चाहती हैं कि हम और ज्यादा से ज्यादा नंगी हो जाए। और साथ में समझ एक शॉपिंग सेंटर पर एक मुसलमान खातून सिकन टाइट पहन करके सारा लिबास बिल्कुल वैसा जैसे एक मर्द का हुआ करता है वो पहन करके खड़ी हैं, दूसरी एक खातून जिसने इस्लाम कबूल किया था और उसने बुरका पहना था और वो भी वहां कोई चीज खरीद रही थी, ये बार बार उसको ताने देती है पता ये कौन से बैकवर्ड इलाके से आप आई हो। फिर दो चार चीजें लेने के बाद फिर कहा आप कहां से आई हो ये बुरका पहन करके? उसने कहा आप मैं तो कहीं से नहीं आई, मैं तो यहीं की हूं, तुमने नाम सुना है फलाने का? उसने कहा हाँ, वो तो हमारे कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उन्हें सुना कुछ दिनों पहले मुसलमान हो गई है वो। उन्होंने कहा वो मैं ही हूं। तो जो चंद दिनों पहले मुसलमान हुई है वो बुरका पहनकर, और एक मुसलमान मुल्क की खातून जो है वो उसको ताने दे रही है। उसने कहा वो मैं ही हूं। एक मुसलमान औरत जो एक जर्नलिस्ट थी एक मुसलमान मुल्क में पहुंची ताकि वहां की रिपोर्टिंग करे, इत्तेफाक से वहां गिरफ्तार हो गई, महीनों तक बंद रही। उसके बाद जब छोटी है वहां तो वहां से उसको बताया गया कि आप कुछ नहीं करना, कम से कम कुरान का मुताला कर लेना। अब जो वह बाहर आई तो सारा मीडिया उसके पीछे लग गया, तुम्हारे साथ वहां अंदर क्या क्या हुआ? उनका मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तुमको छेड़ा नहीं गया क्या? नहीं। कोई टॉर्चर कुछ नहीं हुआ? हमारे ख्याल में तो बहुत ही पसमानदा किस्म के लोग हैं वो, जिन्होंने तुमको पकड़ा था तो उन्हें तुमको कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। 5-7 महीने के बाद अब उसने जब वादा उसे याद आया कि मैंने वादा किया था उनसे कि मैं कुरान पढ़ूंगी तो मुझे पढ़ना चाहिए, बहरहाल जब उसने पढ़ा तो کچھ دنوں کے بعد اس مسلمان ہو گئی. اب جب مسلمان ہو گئی تو یہی خاتون مصر میں تھی, مصر کی الازہر یونیورسٹی میں اس کو لیکچر دینا تھا, با پردہ ہو کر کے وہاں پہنچی اور وہاں کہتی ہے میں کچھ عرصے پہلے مسلمان ہو کر کے میں پردے کو اپنے لیے حفاظت سمجھ رہی ہوں, اور تمہارا مسلمان وزیر آج کے اخباروں میں اس کا بیان چھپا ہے, وہ یہ کہتا ہے یہ برقع دنیا کے لیے لعنت ہے. جب میں مسلمان ہو کر کے تو شوق کے ساتھ استعمال کر رہی ہوں, میں نے سمجھا یہ کہ اب میرا تحفظ اس میں ہے, اور آج تک میں زندگی گزارتی تھی دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے, اب میں زندگی گزار رہی ہوں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے. مجھے لباس کا انتخاب کرنا ہوتا تھا یہ سوچ کر میں دوسروں کو اچھی لگوں, اور آج میں لباس پہن رہی ہوں اس لیے کہ مجھے دوسروں کو. عورت جس وقت یہ چاہے کہ میں دوسرے مجھے دیکھیں اور میں ان کو اچھی لگوں, یہیں سے اس کے بے حیائی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے, اور جب اس کے دل میں ہو کہ مجھے کوئی نہ دیکھے تو وہ باحیا ہے, یہیں جو ہی اس کے دل میں خیال ہے مجھے کوئی دیکھے تو بس یہیں سے فیشن شروع ہوگا, یہیں سے وہ چہرے پر رنگ مرنے لگے گی, یہیں سے اس کا ڈریس بدلنے لگے گا, یہیں سے وہ دیکھنے لگے گی کہ صاحب کون سا ڈریس میں پہنوں جس کے بعد پھر میں اچھے سے اچھے لگنے لگوں گا. اس لیے ایک تو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اس دین کی کس سطح پر ہیں. ہم صرف عقائد کی حد تک تو نہیں مسلمان ہیں, اگلی زندگی ہماری صاف. ہمارا معاملہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے عقیدے کی حد تک تو اپنے آپ کو مسلمان مان لیا, ہمارا اسلام سچا ہے, قرآن سچا ہے, اللہ بھی ہے, آخرت بھی ہے, نبی بھی ہے, یہ تو مانا, لیکن اس کے بعد ہم کچھ کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اور جو کر رہے ہیں وہ صرف نمازوں کی حد تک ہی تو نہیں ہے, اگر ہے تو انکمپلیٹ اسلام. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے, قرآن سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے, قرآن قانون کی کتاب بھی نہیں ہے, قرآن فلسفے کی کتاب بھی نہیں ہے, لیکن ہاں قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے, اور اس ہدایت کو بیان کرنے کے لیے وہ قانون کو بھی ٹچ کرتا ہے, ہسٹری کو بھی ٹچ کرتا ہے, سائنسی باتوں کو بھی لائے گا, فلسفے کو بھی لائے گا, کیونکہ اصل میں اس کو ہدایت بتانی ہے. وہ ہسٹری لائے گا لیکن اتنی ہی جس سے اس کا ہدایت کا اصول سامنے آ جائے. اس بنا پر نبیوں کے اور پچھلی قوموں کے حالات قرآن بیان کرتا ہے, ورنہ ہمیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی تھے, ان کا کیا معاملہ ہوا ہے ہمیں کیوں سنانا تھا؟ لیکن وہ اس لیے تاکہ ان کی وہ گمراہیاں اور ان کی ہدایت کا سارا سسٹم تمہارے سامنے آئے. یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہودیوں کی ایک خرابی یہ تھی کہ جو چھوٹا سا دین ان کے لیے بھیجا گیا تھا, 10 احکام کل تھے, ان میں سے کچھ کو انہوں نے کہا یہ تو ہم اپنائیں گے, کچھ کے بارے میں کہا یہ ہمارے بس کا نہیں. تو قرآن نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم میرے بھیجے ہوئے دین کے کچھ حصے کو تو مان رہے ہو, کچھ حصے کو کہتے ہو یہ نہیں ہم کر سکتے ہیں؟ جس کا طرز عمل یہ ہوگا بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو قرآن نے خود ہی کہا کہ اس کی سزا یہ کہ وہ دنیا میں رسوا ہو جانا چاہیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ کا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, فما جزاء من يفعل ذلك منكم, تم سے جس کا طرز عمل یہ ہوگا اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ الا خزی, سوائے اس کے رسوا ہو جائے اور کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات بتائی گئی قرآن میں کیوں؟ دراصل یہ ہم کو سمجھایا گیا تمہارے اندر یہ خرابی نہیں آنی چاہیے کہ تم پارٹ ٹائم مسلمان بن جاؤ, کہ صاحب ہم پورے نکاح کے سسٹم میں جس ٹائم پہ نکاح ہوگا اس وقت ہم مسلمان ہیں, اسلامی اصول کے مطابق نکاح کریں گے, باقی سارے ہمارے فنکشن میں اسلام کو کوئی دخل نہیں. کہ صاحب تم مسجد کے حد تک تو مسلمان رہو, اور اس کے بعد تم دکان پر رہو, آفس میں جاؤ, کالج میں جاؤ, وہاں تمہارا اسلام سے کوئی ٹچ نہیں رہے گا, تمہاری زندگی اور غیر مسلم زندگی ایسی جیسی ہوگی, بلکہ آج کے مسلمان کی زندگی تو آج کے غیر مسلم سے بدتر ہے, خراب ہے. کچھ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں, کچھ تعجب کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ صاحب ہم کشمیری جو ہیں وہ تو کرپشن میں تمام ریاستوں سے آگے بڑھ چکے ہیں. تو کچھ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں, کچھ تعجب کے ساتھ کہتے ہیں, کچھ ویسے ہی برتبی تذکرہ کہتے ہیں, گویا ہم خود اپنے معاشرے کا آئینہ دکھا رہے ہیں کہ ہم آج کے دور کے غیر مسلم سے زیادہ بدتر حالت میں ہیں. تو ایک تو یہ دیکھنا, بار بار میٹر اپنے آپ کو لگانا چاہیے کہ ہمارا اسلام کس حد تک ہمارے پاس ہے, ہمارے بچوں کا اسلام کس حد تک ہمارے پاس ہے. اور بچوں کا معاملہ بے انتہا زیادہ نازک ہے, خصوصاً اس صورتحال میں جبکہ یہاں باقاعدہ مرتد بنانے کی محنتیں چل رہی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ ہیں, اور شاید جتنے اہم طبقے ہیں ان اہم طبقوں تک مسلسل لٹریچر پہنچتا ہے اور ملاقاتیں ہوتی ہیں. عیسائیت پوری سرگرمی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور بہت حسین عنوانوں کے ساتھ, بہت پرکشش انداز میں. ایک گاؤں میں جھگڑا ہو گیا, اور جھگڑا کس بات پر ہوا؟ کیونکہ وہاں کچھ لوگ آئے تھے اور وہ کہتے تھے ہم یہاں اسپتال لانا چاہتے ہیں اور ایک سکول بنائیں گے. کچھ لوگوں نے کہا بہت اچھا ہے, ہمارے چند لڑکوں کو اس میں ملازم مل جائے گی, بے روزگاری کا دور ہے. کچھ لوگوں نے ان سے کہا بھائی یہ تو خطرہ ہے, یہ تو سامنے کچھ ہے پسے پردہ کچھ ہے. تو گاؤں والے آپس میں ٹکرا گئے. تو وہ کہتے تھے یہ آئے تھے بےچارے خدا سے سوچ میں تھا اس کہتا یہ مسئلہ مدرائے معذور. تو گاؤں میں تناؤ ہے, لڑائی چل رہی ہے. غرض یہ کہ نوجوان نسل کا مستقبل بہت زیادہ خطرے میں ہے, ان کا ایمان چھن سکتا ہے, اور یا پھر کم سے کم زبان کے حد تک وہ مسلمان رہیں گے, عملی زندگی ان کے اسلام سے خارج ہو چکی ہے. اس کی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے وہ جو فرمایا تھا کیا کہ لوگوں اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش بن جائیں گی اور تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے. صحابہ کو تعجب ہوا تھا, اس لیے انہیں پوچھا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا, بلکہ اس سے زیادہ برا حال ہوگا. اور آگے فرمایا تھا لوگوں اس وقت کتنا برا حال ہوگا جب کوئی اچھی بات کہنے والا اور بری بات کہنے والا نہیں رہے گا, امر بالمعروف نہیں منکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. آج کا دور وہی ہے کہ اگر لڑکا بگڑ رہا ہے کوئی نہیں پوچھے گا, اور اگر لڑکا سدھرنے لگا تو سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. بھائی تم تو ایک لڑکا بگڑا ہوا تھا, جب وہ سدھرنے لگا تو اس کے ٹیچر نے کہا تم کو تو فیوچر بنانا تھا, تم کہاں نمازوں کی طرف لگ گئے. اس کا مطلب فیوچر بنانے کے لیے نہ بے نمازی ہونا ضروری ہے. تو تعجب ہوا صحابہ کو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امر بالمعروف نہیں منکر کا کام ہم نہیں کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا. اس وقت اگر دعوت و تبلیغ کا کام کہیں ہوتا ہے, لڑکا اگر لگ گیا تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں. ایک گاؤں میں جو ہمارے قریب میں تھے, گاؤں میں قصبے میں, ایک صاحب بڑے شوق کے ساتھ آئے. کہنے لگا صاحب میرا بیٹا جا رہا ہے گھومنے کے لیے, سردیوں میں ٹور جا رہا ہے. تو میں نے کہا کتنا خرچہ ہوگا؟ کہنے لگا 30-40 ہزار روپے. کتنے دنوں کے لیے؟ کہنا ایک ڈیڑھ مہینہ لگے گا. کہاں کہاں جائیں گے؟ کہا دلی جائیں گے, گوالیار جائیں گے, آگرہ جائیں گے, بمبئی جائیں گے, گوا جائیں گے. اسی محلے کا دوسرا بچہ, شاید ہو سکتا ہے اسی کلاس کا ہو, وہ بھی گیا, 40 دن لگا کے وہ بھی آیا, 3-4 ہزار روپے اس کا خرچہ, اور واپس آیا اس کے صرف آنسو بہے. میں کہاں, میری ماں کو تو کلمہ بھی یاد نہیں. وہ 30-40 ہزار روپے خرچ کر کے آیا اور گھوم کر کے آیا, اس کو لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں, بچے سے پوچھیں گے کیا کیا دے کر آئے, اور وہ وہاں سے پلان لے کر آیا میں ماں کو بتاؤں گا گوا میں کیا ہے, بامبے کی فلم انڈسٹری کیسی ہے, ٹرین ہم نے کیسی دیکھی, آگرے کا تاج محل کیا تھا, گوالیار کا قلعہ کیسا ہے, اور دلی میں ہم نے کیا دیکھا. اور وہ دوسرا بچہ لے کر کیا ہے, غم, فکر, دین کا درد, اپنی ماں کا فکر. تاکہ جو ہی آیا تو اپنی ماں سے مل کر کے رونے لگا. ماں پہلے تو سوچی بچہ کافی دنوں کے بعد آیا اس لیے رونا آ گیا, تو جب اسے زیادہ ہی رویا تو ماں نے کہا کیا بات ہے تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا ماں تیرا کیا بنے گا, ہم نے آج تک کبھی تجھے یہ بھی نہیں کہا کہ تو نماز پڑھتی بھی ہے یا نہیں. اس پر تو اعتراضات ہونے لگے ہیں, کوئی تو اس کو سوچنے کی بات سے. چاچے بہت سارے بے دینی میں تھا, کوئی نہیں پوچھتا تھا. اب جو ہی وہ دعوت کے ساتھ لگ گیا, اب اسے نمازیں شروع کر دی, اب اسے اپنے آپ کو قابو کرنا شروع کیا, تو لوگ اعتراض کریں گے صاحب. اب طرح طرح کے اعتراضات آتے ہیں, اور بعض دفعہ لڑکا سدھر گیا تھا اور جو ہی اس پر اعتراض آتا ہے تو اس کو چھوڑ کر کے وہ پھر واپس ویسے بن جاتا. تو حضور نے فرمایا تھا کہ دین کی دعوت کا کام تم چھوڑ دو گے, امر بالمعروف نہی عن منکر چھوڑ دو گے. صحابہ کو تعجب ہوا تھا ایسا ہوگا, حضور نے فرمایا ایسا ہوگا بلکہ اس سے زیادہ برا. اور آگے فرمایا تھا اس وقت کتنا برا حال ہوگا کہ جب برائیوں کی دعوت دی جائے گی اور اچھائیوں سے نفرت کی جائے گی. تو اس وقت برائیوں کی دعوت پورے عالم میں کھلے عام چل رہی ہے, سارا میڈیا. اس کا خلاصہ جب نکالیں گے تو خلاصہ یہی, چاہے وہ اخبارات ہوں چاہے وہ چینلیں ہوں, ان تمام کی مہم یہ ہے بس ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے. اور پیسہ جتنی میڈیا کا بڑا حصہ مشن ہے, خبر رسانی نہیں, میڈیا کا بڑا حصہ تفریحات ہیں. اور تفریحات کے معنی جنسی طور پر بھی آوارہ ہو جاؤ اور مالی طور پر بھی آوارہ ہو جاؤ, نہ تمہارے کمانے کے لیے کوئی ضابطہ, نہ تمہارے خرچ کرنے کے لیے کوئی ضابطہ, اور نہ تمہارے خوشیاں منانے کے لیے کوئی ضابطہ. یہی مہم ہے, اسی کا نام رکھا گیا تفریحات. آج کا دور وہی ہے, اس لیے دور کو سمجھ کر کے پھر اپنی فکر کرتی ہے. یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے اس میں عجیب عجیب سوالات اٹھائے جاتے ہیں. ایک سوال یہ تھا کہ صاحب یہ آیا کہاں سے ہے, اور کبھی انسان لگتا ہے اس کام میں اور بعد میں اس طرح کے سوالات سن سن کر کے تنگ آ کر کے پھر چھوڑ جاتا ہے یا کنفیوز ہو جاتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا تھا کتابیں لکھنا، مگر جب امت نے محسوس کی کہ صاحب کتابیں لکھنی ہوں گی تاکہ حدیثیں جمع ہو جائیں، کتابیں لکھنی ہوں گی تاکہ قرآن کی تفسیر سامنے آئے، کتابیں لکھ کر کے مسائل سامنے لائے جائیں، جب امت نے اس کو سمجھا تو کتابیں لکھی گئی، ورنہ اللہ کے نبی نے تو کتاب لکھنے کا بھی حکم نہیں دیا تھا، نہ صحابہ نے کتابیں لکھی، لیکن اس وقت سارا اسلام جو ہے وہ کتابوں پر کھڑا ہے، تو وہ کتابیں کیوں لکھی گئیں، ان کتابوں کو کیوں نہیں ہم نے کہا یہ بدعت ہے؟ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہر اگلے دور میں جا کر کے جیسے اس زمانے کے تقاضے ہوں گے، دین کے تحفظ کا اور دین کے پھیلانے کا کام تم اس زمانے کے حالات کے مطابق کرنا ہے۔ جیسے کتابیں لکھنا کوئی غلط کام نہیں تھا نہ ہو سکتا تھا، اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کا یہ سسٹم جو بنایا گیا یہ غلط نہیں ہے، اور اگر یہ غلط تو پھر تنظیمیں بنانا، فورم بنانے، جمعیت بنانا، اس جمعیت کے لیے عہدے مقرر کرنا، یہ کہاں اللہ کے نبی نے کیا تھا؟ آپ نے کون سے مکہ کے لیے ایک جمعیت قائم کی، مدینہ کے لیے دوسری جمعیت قائم کی، نجران کے لیے تیسری جمعیت قائم کی، علاقوں کی جمعیتیں، پھر اس کی برانچیں، پھر ان کے پریزیڈنٹ، پھر چیئرمین، پھر صدر صاحب، پھر سیکرٹری صاحب، پھر برانچ سیکرٹری، یہ سب تو آپ نے کہیں نہیں کیا۔ لیکن گویا آج کے زمانے میں اگر ایک جگہ کام ہو رہا ہے، ایک تنظیم بنا کر کے اور اس کا صدر بنتا ہے، اور اس کو جب ہم غلط نہیں سمجھ سکتے تو پھر اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام، واقعی کہیں اللہ کے نبی نے کہا نہیں کہا کہ تین دن نکلو، کہیں اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ 40 دن نکلو، اللہ کے نبی نے کہا تھا دیندار بننا، اور اس دیندار بننے کے لیے تمہیں جو کچھ کرنا پڑے گا وہ کرنا۔ اب اس دیندار بننے کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا، جیسے تعلیم کے لیے ایک سسٹم، جیسے علاج کے لیے ایک سسٹم، جیسے کتابوں کے لیے ایک سسٹم، اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کا ایک سسٹم۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی یہ تو 3 دن کہیں نہیں ہے، ہم نے آج تک کہیں حدیث پڑھی نہیں، اگر اللہ کے نبی نے کہا ہوتا 3 دن نکلنا، اللہ کے نبی نے کہا، تو یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، اور اس اعتراض کی بنا پر اگر کوئی آدمی متاثر ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے، دراصل میں جو گمراہی سے نکل کر کے دین کی طرف چلنے لگا تھا وہ شیطان کو برداشت نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، تو اب مجھے واپس لے جانے کے لیے کبھی تو بیوی استعمال ہوگی، کبھی والدین استعمال ہوں گے، کبھی پڑوسی استعمال ہوگا، کبھی کوئی ٹیچر استعمال ہوگا، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے مسجد کا امام استعمال ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیر استعمال ہو۔ ایک گھر میں ایک پیر صاحب آیا کرتے ہیں، نام تو ہے پیر صاحب، حقیقت کچھ اور ہے، کیا ہے؟ رات کو بیٹھ کر کے چرس پینا اور کیسٹیں سننا، یہ ہے کام پیر صاحب کا۔ ٹھیک، اسی گھر کا ایک لڑکا جو ہے وہ تبلیغ میں لگ گیا، وہ تبلیغ میں لگنے کے بعد اس نے جب نماز شروع کر دی تو باپ نے کہا سکھ جمع سے تو سکون، سچے کہتے ہیں شاید دونوں ہی بدلے مجھ سے۔ ٹھیک، اب باپ اور بیٹے کی جنگ شروع ہو گئی، باپ فوراً گیا پیر صاحب کہنے لگا ایسے گھر اس میں کہتا ہوں ضرور تھا مجھے، آیا وہ پیر، وہ آ کر کہتا ہے بھائی تم کیا ہو؟ کہنے لگا جی مہربانی کرو آپ پہلے اپنی نمازوں کی فکر کرو۔ وہ کہنے لگا تم تو مجھے نمازوں کی ترغیب دے رہے ہو، میں تو روحانی نماز پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد ہی جنگ شروع ہو گئی تو پیر صاحب نے کہا بھائی یا تو سدھر جاؤ ورنہ میں اپنے لسٹ سے تم کو خارج کر دوں گا۔ ٹھیک، باپ نے کہا یہ کری بدعا اچھی یخ نے کوئی نہیں، اور وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ کہیں بدعا کر کے میں تباہ نہیں ہو جاؤں، اس کنفیوژن میں ہے بیچارہ۔ کیا مطلب؟ شیطان نے اس کے پیر کو استعمال کیا، تم واپس آ جاؤ۔ تو اس لیے جو ہی آدمی دین کی طرف چلنے لگے گا، ایک دور تو وہ تھا کہ چاروں طرف سے پھول برستے تھے لڑکا دیندار بن رہا ہے، آج کا دور وہ ہے چاروں طرف سے تنقیدیں ہوں گی۔ اس لیے ذہناً تیار رہنا کہ اگر میں نکل گیا تو اس کے بعد پھر مجھے پھول نہیں برسائے جائیں گے بلکہ گالیوں سے نوازا جائے گا، تانے ملیں گے، تان و تشنی ہوگی، تنقیدیں سننی پڑیں گی، میری داڑھی پر، میرے لباس پر، میرے اٹھنے بیٹھنے پر۔ ایک لڑکا ہر وقت ہاتھ میں موبائل، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں دھاگے بندھے ہوئے بگڑا ہوا تھا، اور جب ایسا لڑکا ہوتا ہے وہ جب چینج آتی ہے تو ایک دم چینج آ جاتی ہے اس میں، تو ایک دم وہ بدل گیا، بدلنے کے بعد وہ بہت ٹھیک ہو گیا، سارے لوگ کہنے کہ بھائی تبلیغ کی اس سے بڑھ کر کرامت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس جیسے لڑکے کو اس نے سدھار دیا، جس نے پورے محلے کو پریشان کیا تھا کہ سب کسی گھر سے لڑکی باہر نہیں نکل سکتی تھی، یہ کہیں پتھر پھینکتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا، تو یہ بدل گیا، اس سے بڑا کارنامہ تبلیغ کا اور کیا ہو سکتا ہے اگر یہ چینج ہو گیا۔ ٹھیک، یہی لڑکا کالج میں گیا تو اس کا ٹیچر اسے کہتا ہے کہ لگا تم کیا یہ تسبیح، یہ تو تسبیح بدعت ہے، بس جس دن جب کلاس میں پہنچتا ہے تمہاری تسبیح کہاں ہے؟ وہ تب روز جب تانے سننے لگا تو ایک دن اسے تسبیح نکال کر اس کے چہرے پر پھینکی کہ یہ بھی آپ کو، یہ ٹوپی بھی آپ کو، اور کرتا اٹھا کر پھینکا کہ میں ویسا جیسے پہلے تھا، میں ٹھیک ہے، پھر ویسا ہی بن گیا۔ پھر اگلے ہفتے کے بعد دیکھا تو لڑکا بالکل بدل گیا, سب لوگ حیران ہو گئے, بھائی یہ تو چینج, کہتا اچھا وقتی چینج جیسا تھا. تو محلے والے کہتے ہیں وقتی چینج آئی تھی لیکن سب بن گیا اس کا ٹیچر. اسی طرح سے کہیں دعوت تبلیغ پر کہنے کے صاحب یہ ضعیف حدیثیں سناتے ہیں, اور یہ ضعیف حدیثوں کا دھوکہ اس قدر پھیلا کہ اچھے اچھے انسان بھی اس دھوکے میں پھنس جاتے ہیں. حدیث کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جس میں ضعیف حدیثیں نہ ہوں, کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جس میں ضعیف حدیثیں نہ ہوں. ہم روز پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, ان حدیثوں کی تفسیر کرتے ہیں, ان حدیثوں کے ضعف کو بتاتے ہیں یہ اس وجہ سے ضعیف ہے, پھر آگے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے. جتنی کتابیں ہیں ہر کتاب میں حدیث ضعیف موجود ہے, بخاری شریف میں حدیث ضعیف موجود ہے. خوبی اس کی یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ باقی محدثین کے ہاں جتنی حدیث ضعیف ہیں اتنی امام بخاری کے ہاں کے ہاں بہت کم ہیں. خود امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کے علاوہ باقی کتابیں لکھی ہیں, تفسیر کے ساتھ ضعیف حدیثیں نقل کرتے رہتے ہیں لیکن آج ضعیف حدیث سناتے ہیں. اصل کیا حدیث سنا کر کے ہم اس مسلمان کو آمادہ کرتے ہیں کہ تم دیندار بنو. ایک حدیث سنائی گئی کہ نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے اور نماز چھوڑنے پر یہ سزا لگے. ان دونوں حدیثوں کو سن کر کے مسلمان کے دل میں احساس پیدا ہوگا میں نماز پڑھوں گا اور پڑھوں گا تو یہ فضیلت مجھے ملے گی, چھوڑوں گا تو یہ سزا مجھے لگے گی. تو اس سزا والی حدیث کو سنا اور فضیلت والی حدیث کو سنا, اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اس نے ارادہ کیا میں نمازی بنوں گا. ٹھیک, یہی تھا اس کا مقصد. اگر وہ سند کے اعتبار سے ضعیف حدیث تھی ٹھیک, تو کیا اس کی وجہ سے یہ حدیث نہیں سنانی ہے؟ کہاں, اس کے باوجود سنانی ہے. مقصد یہ تھا یہ نمازی بن جائے. ایک ان پڑھ انسان نے جو جھوٹ بھی بولتا ہے, وہ ان پڑھ انسان آ کر کے کہتا ہے کہ صاحب یہ جو دوائی ہے یہ ایکسپائر ہو گئی ہے, تم کو کس نے بتایا؟ کہنے لگا مجھے ڈاکٹر نے بتایا. تو کون انسان ہوگا کہ صاحب یہ کہے گا کہ صاحب میں تو دوائی کھاؤں گا کیونکہ بولنے والا جو ہے وہ ان پڑھ ہے, میں تمہاری بات نہیں مان سکتا کیونکہ تم تو ضعیف ہو, تم ان پڑھ انسان ہو, تمہاری بات قابل اعتماد نہیں ہے. وہ ہر انسان کہے گا ہاں صاحب کہنے والا اگرچہ بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے مگر احتیاط کا تقاضا ہے کہ مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے. ایک غیر معتبر آدمی کہتا ہے کہ فلاں جگہ حالات ٹھیک نہیں وہاں مت جائیے, ہر انسان یقین کر لیتا ہے. یہ ضعیف حدیثوں کا یہ علمی بحث موضوع تھا, اور وہ علمی موضوع یہ تھا کہ اسلام میں جب کوئی قانون بنے گا, قانون جب اسلام میں بنتا ہے تو قانون بننے کا مطلب بتائے یہ کام فرض ہے, یہ کام واجب ہے, یہ کام سنت ہے, اس کو کرنا ضروری ہے, یہ کام جرم ہے. اس چپٹر کے لیے ضعیف حدیث کام نہیں کرے گی, لیکن اس کے علاوہ باقی چپٹر سینکڑوں چپٹر باقی ہیں. مثلا جنت کے حالات بیان ہو رہے ہیں حدیثوں میں, اگر کوئی حدیث ضعیف ہوگی تب بھی کیا فرق پڑے گا, جنت تو ہے جنت. جہنم کے حالات بیان ہو رہے ہیں اور حدیث ضعیف ہے تب بھی کیا فرق, وہ تو حدیث ہے پھر بھی اور وہ جہنم تو ہے یقیناً. پچھلی قوموں کے حالات بیان ہو رہے ہیں اور ان حالات میں آپ علیہ السلام کی کوئی حدیث آئے وہ ضعیف ہے تب بھی وہی صحیح ہے کیونکہ اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا, وہ تو ذہن بنانے کے لیے ہے. اسی طرح سے اخلاقیات سے متعلق حدیثیں ہیں, اگر وہ بالفرض ضعیف جھوٹ بولنے سے یہ ہوتا ہے تو کیا ہم کہیں گے ضعیف حدیث سے لہذا ہم جھوٹ بولنے لگیں گے؟ تو اخلاقیات سے متعلق جب حدیثیں ضعیف ہوں. اسی طرح سے رقاق کہتے ہیں ایسی حدیثیں سنانا جن کی بنا پر دل نرم ہو جائیں, دلوں میں محبت پیدا ہو جائے. مثلا جیسے حدیث ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مناجات نجوا جانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار کو بلا کر کے اس کے کان میں کہے گا تم نے فلانا گناہ کیا تھا, وہ کہے گا جی کیا تھا. فلانا گناہ بھی تم سے ہوا ہے کہ جی ہوا ہے. فلانا فلانا گناہ, ابھی ایک ایک گناہ یاد ہو کراتا رہے گا اور وہ اقرار کرتا رہے گا. اس کے دل میں اندر سے خیال آئے گا کہ تو سارے گناہوں کو شمار کرایا جا رہا ہے تو میں کہاں بچوں گا اب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تم کو رسوا تو نہیں ہونے دیا وہاں؟ کہ نہیں. کہ میں نے تم کو رسوا بھی نہیں ہونے دیا وہاں, تم پر پردہ رکھا, لوگ تمہیں کتنی محبت کے ساتھ دیکھتے تھے, تم کو ان کو نہیں معلوم تھا اس کے اندر کیا کیا جرم ہے, میں نے وہاں پردہ رکھا تھا, آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں, جاؤ. یہ خوش ہو جائے گا, یہ حضور نے ارشاد فرمایا. کس غرض کے لیے؟ کہ اللہ اتنا رحیم ہے. اب کیا ہم یہ کہیں گے کہ صاحب نہیں صاحب حدیث ضعیف ہے ہم نہیں مانیں گے اس کو؟ تو اخلاقیات سے متعلق, احوال انبیاء سے متعلق, احوال اقوام سے متعلق, احوال صحابہ سے متعلق, اعمال کی ترغیب سے متعلق, اعمال کی ترہیب سے متعلق, اچھے کاموں کے فائدے, برے کاموں کے نقصانات, ان تمام چپٹر قصص اور امثال, ان تمام چیزوں کے حضرت نبی علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی پچھلی قوم کی، اور بے مثال بیان کرنے کے بعد مقصد یہ تھا کہ یہ خرابی جو اس قوم میں تھی یہ تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، بس اگر بالفرض یہ حدیث ضعیف ہوگی تب بھی تو بات قیمتی ہے، لیکن کیا فضائل اعمال کا مقصد اتنا ہی تھا کہ صاحب نماز کی حدیثیں تمہیں سنائیں گے تاکہ تم نمازی بن جاؤ، تمہیں صدقہ کی حدیثیں سنائیں گے تاکہ تم اپنے مال کو صدقوں میں خرچ کرو، تمہیں حج کی حدیثیں سنائیں گے تاکہ تم اپنے آپ کو حج کے لیے آمادہ کر سکو، بس یہ تھا مقصد. اب ایک آدمی کہتا ہے تبلیغی کام ہی غلط ہے. کیوں کام غلط ہے؟ کیونکہ حدیث ضعیف سنا رہے ہیں. تو یہ دھوکا ہے، اور اس دھوکے میں اپنے آپ کو مطلع نہیں ہونے دینا چاہیے. ایک صاحب مجھے ملے کہنے لگے صاحب میں تو ارادہ کیا تھا میں بھی نکلوں گا تبلیغ میں اور اپنی کچھ اصلاح کروں گا، مگر بعد میں نے سنا وہاں اس میں ضعیف حدیثیں سنائی جاتی ہیں اس لیے میں نے جانا چھوڑ دی، میں نے ارادہ ترک کر دیا. ٹھیک، اب یہ بے نمازی نمازی بننے کے لیے ہسپتال میں جا رہا تھا. ٹھیک، ہم نے جا کر کے اسے سنا یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث ضعیف کی نظر ادھر نہیں جانا، تو یہ بیچارہ محروم ہو گیا. اس لیے یہ تو ایک علمی بحث تھی، یہ عوام کو الجھانے کی بحث نہیں تھی. اور بار بار ذہنوں میں یہ آتا ہے، یہ دراصل شیطان استعمال کر لیتا ہے کہ اس نوجوان کو جو بگاڑ کی طرف جا رہا تھا یہ واپس جو لایا جا رہا ہے تو اس پھندے کے ذریعے سے اس کو واپس کہیں جائے گی. اس طرح سے کبھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جانا ٹھیک ہے؟ یہ تو اس قدر سطحی اور غلط چیز ہے. جب انسان سالہ سال کے لیے ملازمتوں کے لیے باہر کے ملکوں میں جاتا ہے، جب بزنس کرنے کے لیے جاتا ہے، جب گھومنے کے لیے جاتا ہے، وہاں یہ سوال نہیں ہے کہ صاحب بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن جب یہ دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو کہہ لگے صاحب بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. دین سیکھنے کے لیے پڑھنے جائے گا. ایک خاتون، اس کا بیٹا نہیں پوتا، اس نے شاید کالج پڑھ لیا تھا، وہ ابھی بیٹھا ہوا تھا تو کہیں تبلیغ میں جانے کا اس نے ارادہ کیا. 3 دن اس کی دادی صاحبہ نے کہہ لگا میں ایک دن برداشت نہیں کر سکتی تو میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، بالکل نہیں، تم کہاں جاؤ گے؟ بہرحال نہیں جانے دیا. اب جب یہاں آگے اس کو کوئی تعلیم کا انتظام نہیں ہو سکا تو اس کے والدین نے ارادہ کیا اب اس کو بنگلور بھیجیں گے. ٹھیک، بڑھیا نے کہا گھس پھلایا تھا، وہاں تو بھیجنے کو کہا ایک دن میں برداشت نہیں کر سکتی کہ تم جاؤ، اور یہاں کہے گا گھس پھلایا صاحب کھڑا کرنے روش. تو اب یہ دعائیں بھی دے رہی ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے. یہ لڑکا بگڑا ہوا ہے اور یہ ٹھیک ہونے کے لیے 3 دن تو اس کی ماں رکاوٹ بن گئی، اس کی دادی جائے گا، اور اب جب وہ سالہ سال کے لیے باہر جا رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں. ہمارے کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اور یہ حکم کہاں سے نکلا؟ حدیث موجود ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، تو کیا اس کی بنا پر ہم یہ کہیں گے اب علم دین حاصل کرنا فرض نہیں ہے؟ حالانکہ حدیث علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اب ایک آدمی جانتا جی میں نماز ہی نہیں جانتا، مجھے تو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، کلمہ بھی یاد نہیں، اس سے بھی زیادہ آگے میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ لگا جی ہم نے بچوں کا امتحان لیا اور بچوں کے امتحان میں سوالات تھے اسلامیات سے متعلق، اسلامیات سے متعلق سوالات تھے. مسلمان بچہ بلکہ سید بچہ اسلامیات کے سوالات کے جواب دینے میں فیل ہو گیا اور سکھ بچہ کامیاب ہو گیا. تو اب یہ نسل جن کو کلمہ بھی یاد نہیں، جن کا نماز بھی یاد نہیں، جو طہارت بھی نہیں جانتے، جو وضو بھی نہیں جانتے، جس کا باپ یہ بتاتا ہے بیٹا یہ باتھ روم ہے، یہ گرم پانی ہے، یہ سرد پانی ہے، یہ لوشن ہے، یہ پرفیوم ہے، یہ فلاں ہے، یہ سارا، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہم مسلمان جب بیت الخلاء میں جاتا ہے تو قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا، پاکی کا ایسے اہتمام کرتا ہے، وہ یہ نہیں بتاتا. اس نسل کو دین سیکھنے کی اور کیا صورت ہے؟ اب جب اس کو تبلیغ کے لیے ہم نکال رہے تھے تاکہ تم دین اپنا سیکھو، یہ دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا، یہ اپنا سیکھے گا، اور ہم اگر کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ادھر نہیں جانا، تو علم دین حاصل کرنا فرض ہے، وہ کہاں یہ فرض پورا کرے گا؟ یہ جو سوالات ہوتے ہیں ان سوالات، یہ سوالات تمام کے تمام غلط سوالات ہیں، غیر ضروری سوالات ہیں. ساری دنیا میں تبلیغ کا کام ہوتا ہے. اس وقت جو اسلام قبول کرتے ہیں ان نئے مسلمانوں کو پورے اسلام پر کھڑا کرنے کا پوری دنیا کے مسلمان کو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، سوائے اس کو ان کو تبلیغ میں بھیجیں. اس لیے جہاں جہاں بھی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اگر وہ مسلمان ماحول میں رہا اور تبلیغ میں گیا تو بن جاتا ہے پورا ٹھیک مسلمان، اور ورنہ وہ جیسے ہم مسلمان پرانے ہیں ویسے ہی. اس وقت ہمارے بہت سارے بڑے، اللہ کرے وہ بات غلط ہو لیکن کہتے ہیں، اللہ کرے وہ بات غلط ہو لیکن کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب کوئی، مختلف انداز سے اس بات کو سمجھاتے ہیں وہ، ہم اس کو یہاں اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ جہاں وہ جب وہ سبزیاں لگاتے ہیں وہ کشر خاک، वो जब पौधा निकलता है तो उसमें से वो सब्जी पैदा होती रहेगी, वो हाक काटते रहेंगे, उसमें फिर निकलता रहेगा, फिर काटते रहेंगे, फिर वो हाक उतारते रहेंगे, यहां तक कि वो जो डंडा नीचे से निकला तब पौधा आखिर में अब वो पत्ता देना छोड़ देगा, तो उसके बाद वो घर वाले कहते हैं अब इसको निकाल करके फेंको, अब नया हाक लगाएं। शायद आप समझ रहे होंगे इसको ठीक। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की हालत यही है कि शायद अल्लाह की तरफ से फैसला होने वाला है कि ये सड़ चुके हैं, ये गल चुके हैं, ये अब किसी काम के नहीं रहे हैं, इनको उखाड़ कर फेंकना है और नई कौमें लानी। अल्लाह करे ये बात गलत हो, लेकिन कहते रहते हैं कि यूं होने वाला है कि अल्लाह ताला इनको उखाड़ कर फेंकेगा ठीक। वो खाने रहा का डंडा जो है वो आप सोचो ड्रंट हूं मुतमें, उसमें से अब निकलने वाला कुछ नहीं है, उस डंडे को निकाल कर फेंकना है, वहां नया लगेगा। चुनाच जो नए इस्लाम में दाखिल होते हैं इतने शौक के साथ, उनके यहां कोई कंफ्यूजन नहीं, उनके यहां कोई लात लाल नहीं है, अच्छा किन गुंजाइश के, उन्हें जो सुना ये करना है तो करना है। बेंगलोर में एक साइंटिस्ट मुसलमान हुआ, बूढ़ा इंसान है, बहुत संजीदा, बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता, वो मुसलमान हुआ, एक एक चीज, एक एक चीज पर अमल कर रहा है। उसके जो मातहत मुसलमान है कहते हैं सर जी ये कोई जरूरी चीज नहीं है, वो रोज सुनता रहा। एक दिन उसने कहा भाई जरूरी है गैर जरूरी के झगड़े तो तुम मुसलमानों के लिए हैं, हमारे लिए तो सब कुछ जरूरी है, क्योंकि मैंने संजीदगी के साथ इस्लाम कबूल किया है। उसके बाद उसने कहा तुम लोग तो बाई चांस मुसलमान हो, पैदा हो गए मुसलमान के घर में तो बाई चांस मुसलमान हो, मैं तो चॉइस से मुसलमान बना हूं, इसलिए मुझे तो पूरा इस्लाम पर अमल करना। तो जो नए इस्लाम में आ रहे हैं वो एक एक चीज को अपनाते हैं, शौक के साथ अपनाते हैं। जम्मू में एक मुसलमान खातून जो मुसलमान हुई है, कॉलेज में लेक्चरार है, शौहर भी उसका कोई अफसर है, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। अब वो कहते हैं मैं मुसलमान तो हो गई हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मैं जाहिर नहीं कर सकती ठीक। रात को जब उसका शौहर सो जाता है तब वो नमाज पढ़ती है, वहां से एक आदमी को पैसा देकर के भेजा कि पूछ करके आओ ये रात भी मैं नमाज पढ़ती हूं ये मुजरा आएगी या नहीं, अच्छा मुजरा कि नहीं कि मैं दिन में नमाज नहीं पढ़ सकती हूं और आगे मैं क्या होगा मेरा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिलहाल मैंने इतना इस्लाम कबूल कर लिया है। तो गोया वो अपने घर में रात को छुप करके नमाज पढ़ रही है और उस पर भी एहसास है पता नहीं ये अदा हो भी रही है या नहीं, पूछ करके आओ। तो जम्मू से सफर करके एक आदमी आता है ये पूछने के लिए कि साहब ये बात फोन पर भी नहीं मैं पूछना चाहती, कुछ ना हो जाए, तो डर डर करके उस आदमी को भेजा और उसने कहा है ये तो मुश्किल, मैंने कहा यहां कौन है, तो जी मुझे मैडम साहिबा ने भेजा है और वो वहां मैं उसके घर में नौकर हूं, कश्मीरी मुसलमान नौकर है उसके घर में और वो लेक्चरार है, उसने उसको भेजा कि तुम वहां पूछ करके आओ कि ये जो है ये नमाज अदा हो जाएगी या नहीं ठीक। उसके बाद कुछ दिनों बाद वहां से उस आदमी ने कहा जी ये मैडम साहिबा कुछ पूछना चाहती है ठीक। अब उसने पूछा एक ऐसा सवाल जिसका हमारे पास जवाब नहीं था, तो उसने सवाल पूछा जी अपनी निजी जिंदगी के मुतालिक, तो उसके बाद उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था। कहा मेरा शौहर तो बहरहाल अपने उसी पुराने मजहब पर है, मैं मुसलमान हूं, अब अगर वो मेरे साथ अपने निजी तालों का कायम करना चाहे तो मुझे उसको क्या करना है। जाहिर इसका हम क्या जवाब देंगे, हम ये भी नहीं कह सकते कायम करो, ये भी मना करेंगे तो कैसे। बाज मरहले आज के बेदीनी की बिना पर ऐसे आ रहे हैं। अब आज की मुसलमान सोसाइटी ऐसी नहीं है कि जो उसको एक्सेप्ट कर सके, हमारे पास कोई इदारा नहीं है जहां इस औरत को निकाल करके उस इदारे के हवाले करें और जहां वो महफूज रह सके, बेबस। तो मेरे भाइयों मेरे कहने का अर्ज़ी है, का मकसूद ये है दावत व तबलीग के साथ जो जुड़े हुए हैं कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, काम हक है और ये तो हमारी कमजोरी है कि हम वक्त लगा करके आए और उसके बाद फिर एक आदमी आकर हमको कहता है ये गलत है और मैं शक में पड़ जाता हूं ये गलत है, जब मैं खुद चक करके आया, उसके असरात देख करके आया, उसके फायदे मैं अपनी जिंदगी में महसूस कर रहा हूं, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे एहसासात में, मेरे जज्बात में, मेरे तमन्नाओं में चेंज आ गई है और मैं अमली तौर पर दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। एक आदमी आकर के मुझसे कहता आपके पास समझ जाइए आपके पास डायमंड है और एक आदमी आपसे ये डायमंड लेकर के आपके हाथ में ठीकरा देना चाहता है, आप अपने डायमंड को अपने हाथ से मत जाने दें, ये समझने की बात है। तो अल्लाह के नबी ने अलैहिस्सलाम ने जो तंबीहात फरमाई थी वो तंबीहात हम अपने सामने रखें, बार बार अपने आप को मीटर लगा करके देखें कि मैं अब भी 10 साल पहले जिस सतह पर था उसी सतह पर हूं या उससे आगे कुछ बढ़ गया। अगर मैं अभी उसी सतह पर हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने तरक्की, हर चीज में तरक्की है तो हमारे दीन में तरक्की क्यों नहीं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते। तो जाती जिंदगी में फिर मुसलमान अगर जाती तौर पर दीनदार है, जाती तौर पर दीनदार है और उसके चारों तरफ बेदीनी फैल रही है तो क्या इसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई कि नहीं पूरी नहीं होगी। बैक वक्त दो जिम्मेदारियां हैं, खुद की भी और उम्मत की भी। मेरे जरिए से दूसरों तक हिदायत पहुंचे ये मेरा फर्ज, ये मेरी ड्यूटी है اور اس میں یہ نہیں کہ صاحب یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو پیر صاحب کا کام ہے، یہ تو امیر صاحب کا کام ہے، یہ تو دین پڑھے ہوئے انسانوں کا کام ہے کہ نہیں. حضور نے کوئی تقسیم نہیں کی، حضور نے ہر مسلمان کو مسلمان کہا اور ہر مسلمان کے ساتھ یہ ذمہ داری ڈالی ہے. جو کلمہ پڑھتا تھا، جو ہی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سارے دونوں ڈیوٹیاں اس کے سر پر آ جاتی تھی. حضور کی خدمت میں ایک وفد آیا تھا بحرین سے، تو انہوں نے آ کر جب سوال کیا تو سوال یہی کیا تھا، آپ ہمیں صاف صاف بتا دیجئے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور جو پیچھے والے ہیں ان کو بھی وہی بتائیں. تو گویا وہ اپنے لیے بھی پوچھ رہے ہیں اور پیچھے والوں کے لیے بھی پوچھ رہے ہیں. ایک دفعہ کئی سال پہلے انجینئر کالج سے لڑکوں نے فون کیا، کہنے لگا جی ایک لڑکا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. بلکہ نماز کے بعد کریں گے، کہنے لگے بہت مجبوری ہے اسی پر بات کرنی ہے. ٹھیک، مغرب کی نماز کے بعد بالکل نزدیک تھا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک اسی پر بات کرتے ہیں. اس زمانے میں یہ موبائل نہیں تھے، وہ لینڈ لائن ہوا کرتی تھی، تو کہیں آفس پہ جانا پڑتا تھا فون سننے کے لیے. کہا اتنی کیا مجبوری ہے بھائی، نماز کے بعد کریں گے. انہوں نے کہا بہت زیادہ مجبوری ہے کیا. اب عصر کی نماز کے بعد ایک لڑکے نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوا ہے. اب وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو شام کی نماز تم لوگوں کو پڑھنی ہے، یہ مجھے پڑھنی ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا ہاں تم کو بھی پڑھنی ہے. اب میں کیا پڑھوں گا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اسی طرح سے کرو، تو بعد میں بات کریں گے. خیر مغرب کے بعد انہوں نے پھر فون کیا، تو میں نے کہا پہلے تو مبارکباد قبول کرو، اس سے بڑی مبارکبادی کی جگہ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے خوشی کے ساتھ مبارکباد قبول کرو. اور دو چار باتیں اور اسے بتائی، کہا تم کا مشکلات بھی آئیں گی، رکاوٹیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی اور مبارکبادیں بھی ملیں گی، سب کچھ ہوگا. تو اگلے جملے وہاں سے وہ یہ کیا کہتا ہے، کہنے لگے جی یہ بتائیے میں کوشش کروں اپنے والدین کے لیے کہ وہ بھی مسلمان بن جائے. میں نے کہا ضرور کوشش کرو. ہم وہاں یہ کیوں نہیں کہتے پہلے تم خود کمپلیٹ مسلمان بن جاؤ، اس کے بعد پھر اپنے والدین کو دعوت دینا. یعنی اسلام نے یہ نظام نہیں رکھا ہے کہ جب آپ مکمل مسلمان بنیں گے تب آپ دوسروں کو دین کی بات بتائیں گے. نہیں، جتنا میں کر رہا ہوں اس پر، بلکہ خدا نہ خواستہ جس چیز پر میں عمل خود نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی وہ بات بھی دوسروں کو بتا سکتا ہوں. میں چونکہ مالدار نہیں ہوں اس لیے میں نے زکوۃ نہیں دی، تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ میں زکوۃ کا مسئلہ ہی نہیں بتاؤں گا؟ کہ نہیں، مجھے میں نے حج نہیں کیا، تو کیا میں دوسروں کو بتاؤں کہ حج کرو؟ کہ ہاں بتانا ہوگا. تو اسلامی نظام سسٹم جو ہے، دعوتی سسٹم یہ ہے کہ خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ. خود کی فکر کرنا اور دوسروں کی فکر کرنا، یہ بیک وقت امت کی ذمہ داری دونوں ہیں. اس لیے ایک تو اپنی، اپنے بچوں کی، اپنے ماحول کی فکر کرنا ضروری ہے، اور اس دور میں دیندار بننے پر اور کسی کی طرف سے مبارکبادی ملے یا نہ ملے، حضرت نبی علیہ السلام سے مبارکبادی دیتے ہیں. حضور نے فرمایا تھا فطوبی للغربا، ان غریبوں کو مبارک. غریب کیوں کہا؟ ہم تو غریب، ہم میں سے سارے غریب نہیں ہیں، بعض بہت اچھے مالدار الحمدللہ. تو کیوں کہا غریب؟ غریب آپ نے لفظ استعمال کیا، بہت قیمتی لفظ آپ نے فرمایا، وہ اس وقت اچھوت بن جائیں گے، وہ اوپرے ہو جائیں گے، ان کو تانے ملیں گے، وہ سوسائٹی سے کٹے ہوئے ہوں گے، ان کو انفٹ کر دیا جائے گا، اس لیے وہ بیچارے غریب ہوں گے. تو ان غریبوں کو میری طرف سے مبارک. فطوبی للغربا الذین یصلحون ما افسد الناس، جب بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا اس وقت وہ سدھار کی کوشش کریں گے، ان کو میری طرف سے مبارکباد. ان شاء اللہ ہم اس مبارکباد کے مستحق بن سکتے ہیں. جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، تو آپ کو اندازہ تھا مجھے جانا ہے. اشارے بھی کیے تھے، قرآن میں آیتیں بھی آ گئی تھی، آپ نے اشاروں میں بھی فرمایا تھا، واضح بھی کر دیا تھا. حجۃ الوداع میں جب آپ گفتگو کر رہے تھے، تو اس میں پہلے ہی کہا لوگوں اچھی طرح سے سنو، اب آئندہ اس میدان میں تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی، یہ تم سے آخری ملاقات ہے اس میدان میں. اس کے معنی ہے کہ دو تین مہینے کے بعد آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا تھا. ظاہر بات ہے جب یہ بات آپ نے کہی ہوگی تو اس وقت کا ماحول کیسا ہوگا؟ ویسے بھی اللہ کا نبی، احرام کی حالت، عرفات کا میدان، تمام صحابہ احرام میں ہیں، اور اس وقت گفتگو ہو رہی، اس وقت حضور نے ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب بنایا ہے، نسل انسانی کو، یا ایو ناس کہہ کر کے، اور وہ ساری گفتگو کرتے کرتے پھر اخیر میں فرمایا کہ اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں گے. تو حضور اپنی فکر پڑ گئی، اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ وہاں جملہ نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے تم سے پوچھیں گے میرے بارے میں، اس نے سارا دین پہنچایا، سستی تو نہیں کی، چھپایا تو نہیں کچھ، بے توجہ تو نہیں برتی، تو کیا کہو گے اس وقت تم؟ تو تمام صحابہ نے کہا نہیں، ہم گواہی دیں گے آپ نے سارا دین ہم تک پہنچایا، سارا دین ہم تک پہنچایا. اس وقت حضور نے اپنے کندھوں سے بوجھ اتارتے ہوئے کہا یا اللہ آپ بھی گواہ رہیے، انہوں نے مان لیا، دین ان کے حوالے میں کر چکا، کوئی چیز میں نے چھپائی نہیں، کہیں سستی نہیں کہیں، کہیں بے توجہ ہی نہیں کہیں، کہیں غفلت نہیں، سب ان کے حوالے ہو گیا. اس کے بعد فرمایا تھا دیکھو بھائی میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، انی فرقتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے وہاں جانے والا ہوں، تم میرے بعد وہاں پہنچو گے، جب تم آؤ گے تو میں تم پر فخر کروں گا. باپ کامیاب بیٹے پر فخر کرتا ہے، استاد کامیاب شاگرد پر فخر کرتا ہے، مرشد کامیاب مرید پر فخر کرتا ہے، اور جس نے تاج محل بنایا تھا اس کے ہاتھ کاٹے گئے تھے کہ دوسرا تاج محل نہ بنانے پائے، مگر اس کے سات نسلوں کے لیے ساری روزے کا انتظام کیا گیا تھا، فخر کیا جا رہا تھا کہ ہاں صاحب اس نے بنایا ہے، تو فخر کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا میں فخر کروں گا تم پر تم جب تو آؤ گے، لیکن خبردار تم اس حال میں نہیں آنا، خبردار تم اس حال میں نہیں آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے. وہ جو حضور نے جملہ وہاں اشارہ فرمایا تھا، حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب اس کا نام ہے سنن ابن ماجہ، اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ حضور نے فرمایا تھا میں تم سے آگے جانے والا ہوں، وہاں جا کر کے میں تم پر فخر کروں گا، خبردار خبردار. ایک مولانا ہیں، سید ہیں، وہ انہوں نے ترجمہ اس کا کیا ہے، وہ ترجمہ ہم اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر پاتے جملے کا، انہوں نے جو ترجمہ کیا تھا ہے بھی وہی ترجمہ. انہوں نے ترجمہ کیا تھا، حضور نے یہ فرمایا میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جانے والا ہوں، خبردار خبردار کہ اس طرح وہاں نہیں پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو جائے. اور اگر یہاں کی زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں خبردار ان اخالتس میں تو یہ وجہ تہ دی کہ میں یہ تہ ہائے متنا فلا تسویدو وجہی، میرا چہرہ کالا نہیں ہونے دینا. اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، فنکشنوں میں ہیں، ہر جگہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے مطابق کریں گے اور جتنا ہو سکے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایسی چھوٹی سی مجلس منعقد کی تھی کہ ہاں شاید آپ کے لیے کچھ چائے وائے کا انتظام انہوں نے کیا ہوگا، تھوڑی سی دعا آپ کریں. یہ چائے پینے کے بعد جن حضرات کو جانا ہوگا وہ تشریف لے جا سکتے ہیں، بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں گے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد كما صليت وسلم وبارك على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله تیرا بہت بہت شکر ہے، یا اللہ تیرا بہت احسان ہے، یا اللہ تیرا بہت کرم ہے. یا اللہ تو نے ایمان عطا فرمایا حالانکہ ہمیں معلوم بھی نہیں تھا ایمان کیا ہے. یا اللہ تو نے ایمان عطا فرمایا، ہم نے مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، ہماری درخواست بھی نہیں تھی. یا اللہ ہمارا کوئی زور و جبر بھی نہیں تھا، تو نے مسلمان ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا اور اس کے نتیجے میں ہم کو ایمان مل گیا جس کے لیے ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی. ہمارا وہ بھائی جو کسی باطل کو چھوڑ کر کے ایمان پر آتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے قربانی دی ہے اور ایک باطل کو لات مار کر کے ایمان کے راستے پر آیا ہوں اور قربانیاں دے کر مشکلات جھیل کر کے آیا ہوں، ہم کو تو یہ سارا امتحان نہیں دینا پڑا. اس پر تیرا بے انتہا شکر ہے، بہت زیادہ شکر ہے آپ کی بارگاہ میں کہ آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس ایمان کے خلاف ہم نے جو زندگی گزاری، یا اللہ نمازیں جان بوجھ کر چھوڑی، جان بوجھ کر آنکھوں سے گناہ کیے، جان بوجھ کر ہاتھوں سے گناہ کیے، جان بوجھ کر کمانے میں خرچ کرنے میں گناہ کیے، اور نہ جانے کتنے وہ گناہ ہیں جو یاد بھی نہیں ہیں، وہ بھی ہیں جو یاد تو ہیں لیکن اب کہہ بھی نہیں سکتے کسی سے. یا اللہ ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے سامنے نہیں ہے وہ بھی آپ کے ہاں لکھی بھی ہوں گی. یا اکرم الکرمین، ہم تمام کا اعتراف کرتے ہیں، اور آپ نے بار بار کہا کہ جو اپنی گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اس اعتراف پر ہی آپ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ہم آپ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے جانے انجانے عمدن سہون بھول کر جان بوجھ کر کہیں یاد تھا یہ گناہ ہے پھر بھی کر گئے، اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکے، کبھی یاد بھی نہیں رہا یہ گناہ ہے اور کرتے گئے. اور آج کے زمانے میں گناہ سے بچنا تو بہت مشکل ہے. یا اللہ بے پردگی کا سیلاب ہے، یا اللہ بے پردگی کا سیلاب ہے، اس میں کیسے ان آنکھوں کو بچائیں گے. یا اللہ کتنا ہی قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی ہو جاتا ہے. یا اللہ اس وقت اگر آپ چاہیں تو آنکھوں کی روشن آنکھوں کے بینائی سلب کر سکتے ہیں. یا اللہ دل میں برے خیالات آتے ہیں، آپ چاہیں تو اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. جس دل میں برے خیالات آئیں اس دل کو بٹھا دیا جائے، جس دماغ میں برے خیالات آئیں اس دماغ کی رگیں پھٹ جائیں، مگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں. یقیناً آپ ستار ہیں، یقیناً آپ سمد بے نیاز ہیں. یا اللہ ان تمام مہربانیوں پر آپ کی بارگاہ میں بہت شکر ہے. آپ نے پکڑ نہیں فرمائی، بہت شکر ہے. یا اللہ اس زبان سے غلط بولا گیا، کبھی یہ غصے میں آتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. آپ چاہیں تو یہ زبان بیٹھ سکتی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں ہسپتالوں میں کہ انسان زندہ ہے مگر بول نہیں پاتا ہے، اس کی کویت گویائی بیٹھ چکی ہوتی ہے. یا اللہ ہم اپنی آنکھ سے غلط کر دیکھتے ہیں، فوٹو دیکھتے ہیں، یا اللہ مسورات کو دیکھتے ہیں. جیسی ہمارے گھر میں اپنی بیٹیاں ہیں ویسے سڑکوں پر گزرتے ہیں تو ہماری نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں، ہم اپنی نگاہوں پر ارادوں کے باوجود کبھی قابو نہیں کر پاتے ہیں. یا اللہ آنکھ سے، کان سے، دل سے، دماغ سے جو جو جرم ہوتے رہے یہ سارے اعضا تیری امانت تھے، تو انہیں عطا کیے تھے، ان کا صحیح استعمال کرنا تھا. ایک ایک جرم کا اعتراف کرتے ہیں، اور جو جو جہاں جہاں بھی جرم ہوا ہے وہ معاف فرما دیجئے. آپ سے معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجئے، معافی چاہتے ہیں، کر دیجئے معاف، کر دیجئے معاف.
اے اللہ، اور آئندہ ہم ارادہ کرتے ہیں اے اللہ بچیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، یا سدھریں گے، سدھرنے کی کوشش کریں گے، اپنا سدھار کرنے کی کوشش کریں گے اور امت کو سدھار کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگائیں گے۔ اے اللہ کتنی مہربانی ہوگی، ہماری زبان، ہمارا قلم، ہمارا وقت، ہمارا گھر، ہماری گاڑیاں، ہمارے پیسہ تیرے دین پر لگے، ہم پر لگے، ہمارے دین پر لگے۔ یا اللہ اس کے بجائے کہ اگر یہ پیسہ خرافات پر لگے، آواریوں کو پر لگے، فنکشنوں پر لگے، برباد ہو اور جس کا کوئی نفع ہونے والا نہیں اس پر خرچ ہونے لگے، یا اللہ اس ایسی غلط، یا اللہ تو غلط طرز زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ آج کے دور میں اسلام پر جمنا بہت مشکل، خاص طور پر آج کے نوجوان کے لیے بے انتہا مشکل۔ یا اللہ اس بیچارے نوجوان کو گندی نالی میں پھینک کر کے اب اس سے کہتے ہیں کہ صاف رہو، یا اس کو آگ میں ڈال کر کے پھر کہتے ہیں اب جلنا نہیں۔ یا اللہ یہ بیچارہ سکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، بازار میں پہنچتا ہے، دکانوں پر پہنچتا ہے، فنکشنوں میں جاتا ہے، جہاں جاتا ہے وہاں اس کو حملے ہی حملے اس پر ہیں، اس کے دماغ پر، اس کے جسم پر، اس کے حسن پر، اس کی جوانی۔ یا اکرم الاکرمین اس جوان کو پاکیزہ جوان بنا دے، یا اللہ اس کو ڈسپلن والا جوان بنا دے، یا اللہ نبی کا شہدائی بنا دے۔ یا اللہ یہ بجائے اس کے کہ فاسق و فاجر انسانوں کے فیشن کو اپنے جسم پر مسلط کریں، تیرے نبی کے اس مقدس طرز حیات کو جو نبوی فیشن تھا اس کو اپنے اوپر مسلط کریں۔ یا اللہ وہ اس کے لیے رحمت ہوگی۔ یا اللہ آج کے والدین سے بھی ہم کو سہارا ملنے والا نہیں ہے، ہم اگر پاک دامن اور نیک بننا چاہتے ہیں تو کہیں تو والدین ہی رکاوٹ بنتے ہیں، کہیں دوست رکاوٹ بنتے ہیں، کہیں دین کے روپ میں آ کر کے کوئی رکاوٹ بنتا ہے۔ اس ایسے حال میں صرف آپ کی مدد ہمارے شامل حال ہو، ہم میں سے جس کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما، ہمارا جس کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما۔ یا اللہ جو بھی مسئلے ہیں، بیماری کے اعتبار سے ہیں، کاروبار کے اعتبار سے ہیں، یا اللہ گھروں کے بچوں کے اعتبار سے ہیں، مستورات کے اعتبار سے ہیں، جس جس اعتبار سے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما دیں۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہمارے والدین ابھی زندہ ہیں ان کو صحت، تندرستی، عافیت، سکون، ہدایت والی زندگی اور اطمینان والی زندگی عطا فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور اپنی والدہ کو یا اللہ 6 سال کی عمر میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں لیکن جیسی خدمت ہم سے ہونی چاہیے نہیں کر پاتے ہیں۔ یا اکرم الاکرمین ہم کو اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کے لیے قبول فرما، اگر رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے اگلی نسل کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کے بچوں کو بگڑنے سے بچا۔ یا اللہ ان کے دین کے تحفظ کا فیصلہ فرما، ان کا مستقبل ہر ویسا روشن فرما۔ یا اللہ اس کشمیر پر رحم فرما، یہاں نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، یہاں کا ہر طبقہ تباہیوں میں ڈوب رہا ہے۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، یہاں کا اوپر کا طبقہ، یہاں کے دفتروں کا طبقہ، یہاں کے بازاروں کا طبقہ، یہاں کا تاجر، یا اللہ اپنی ہی اس تجارت کو یا اللہ لاتے مار رہا ہے۔ یا اللہ یہاں کا مسلمان تاجر یا اللہ امرتسری مال کو بیچتا ہے کشمیریوں کے نام پر، حالانکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری قوم کی انڈسٹری ختم ہو جائے گی۔ یا اللہ کہ یہاں کا مسلمان یا اللہ نقلی زعفران کو کشمیری زعفران کے نام پر بیچتا ہے، اس کے نتیجے میں یہاں کی ساری مارکیٹ ختم ہو جائے گی، اپنی ذاتی نفع کے لیے وہ کتنے بڑے نقصان کو کتنے بڑے نقصان سے قوم کو مبتلا کر رہے ہیں۔ یا اللہ یہاں کے تعلیمی ادارے یہاں کے نسل کو بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں، یا اللہ وہ دین کے داخلے پر پابندی ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کا سکول، مسلمان سٹاف، مسلمان مینجمنٹ، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ اور اگر ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں نماز کی وجہ سے ہمارے سکول کا ڈسپلن خراب ہوگا۔ یا اکرم کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جگہ ہی نہیں ہے، یا ہر چیز کے لیے جگہ ہے، کھیل کے میدان کے لیے بھی جگہ ہے، اور اے اللہ لڑکوں اور لڑکیوں کے مخلوط اجتماع کرنے کے لیے اسمبلی ہال بھی ہیں، مگر یار نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر، جب مسلمان سوسائٹی کے اندر، مسلمان اداروں کے اندر تیرے دین کے داخلے پر پابندی لگے، اس پر یقیناً تیری طرف سے غضب آ سکتا ہے اور نہ جانے کیا ہونے والا ہے، مگر ہم معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ معافی مانگتے ہیں تو خود ہی سدھرنے کے حالات پیدا فرما دے۔ یا اللہ رکاوٹیں دور فرما، غلط فہمیاں ختم فرما، مسائل حل فرما، مشکلات کو دور فرما، ایک ایک دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ حق تو نہیں رکھتے اور مطالبہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، اللہ درخواست کرتے ہیں کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، یہ احسان ہوگا۔ یا اللہ احسان فرما دیجیے، وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، اس کے ذریعے سے ہماری دین، ہمارا دین، ہماری دنیا، ہمارا گھر، ہماری نسل سب پنپنے لگے گی، سدھر جائے گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك۔ جہاں شاید بیچ میں دسترخوان ڈالیں گے، یہاں سے بھی ڈال دیجیے، یہاں سے سفر۔ اچھا۔
Sam, hoe is het?